मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युदलिल फला हादिया लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون। सूरह मारिज की आयात हैं जिन पर दस चल रहा है। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान जलबाज है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब उसको कोई मुसीबत पहुंचती है तो जज़ा फज़ा शुरू कर देता है, सब्र से काम नहीं लेता। व इज़ा मस्सहु खैरु मनुआ, और जब उसको कोई पैसा मैसा मिलता है, दौलत आती है उसके पास, तो कंजूस बन जाता है, उस पे सांप बन के बैठ जाता है। कई हफ्तों से इसी आयत पर दर्श चल रहा है कि जल्दबाजी का मतलब क्या है। जल्दबाजी का मतलब ये है, इस पर मैंने कई दफा बयान किया ना पूरा, कि हमारे सारे फैसले अक्सर जल्दबाजी में होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो सिफात बहुत पसंद थी, अल हिल्म बर्दाश्त और सोच समझ के फैसले करना। तलाकें जल्दबाजी में होती हैं, मारधाड़ जल्दबाजी में, बहुत सारे काम हमारे जल्दबाजी में हो, किसी के बारे में राय जल्दी कायम कर लेते हैं, किसी को अच्छा कहने में बहुत जल्दी करते हैं, किसी को बुरा कहने में भी बहुत जल्दी करते हैं। तो इसी तरह जो शख्स भी, जिसकी दिल में कोई ख्वाहिश पैदा हुई, उस ख्वाहिश को फौरन पूरी करने की कोशिश करना, ये भी क्या है? जल्दबाजी। आप सोच तो लो भाई, ये ख्वाहिश पूरी करने से आपको फायदा होगा नुकसान होगा, कहीं लत तो नहीं पड़ जाएगी आपको, नशा है, दिल चाहता है लोग कर लेते हैं भाई, इससे तो आप तबाह बर्बाद होते चले जाओगे। तो जो ख्वाहिशात का गुलाम होता है वो जल्दबाज होता है, और जो मुस्तकबिल सामने रख के जिंदगी गुजारते हैं उनकी तबीयत में जल्दबाजी नहीं होती, हमेशा वो कामयाब होते हैं। तो यहां भी अल्लाह ने क्या फरमाया कि जल्दबाजी की एक मिसाल अल्लाह ने बयान की है। वो मिसाल ये है, इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब कोई मुसीबत पहुंचती है ना, होना ये चाहिए मुसीबत में इंसान का दिल करता है हुल्लड़बाजी का, हा हू चीखो पुकार, इधर उधर डिप्रेशन होती है उसको। तो जो दिल कर रहा है वो आप करना शुरू कर दो, उस पर कंट्रोल ना करो कि भाई इसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि मेरे इस रिएक्शन से फायदे के बजाय उल्टा और ज्यादा नुकसान हो जाए। तो अल्लाह कहते हैं जल्दबाज आदमी क्या करता है, वो ये नहीं देखता, वो बस अपनी ख्वाहिश को पूरी करने में लगा होता है। गम पहुंचा है तो उस गम को हल्का करने के लिए जो मर्जी उसे करना पड़े वो कर गुजरता है। इसकी मिसाल ऐसे है ना, आपने देखा होगा एक कहीं कोई वाकया हो जाए ना, कोई धमाका हो जाए, तो जो इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग वहां जाते हैं वो कहते हैं हमें सबसे बड़ी मुसीबत पता है क्या होती है, वहां आवाम जो एहतजाज शुरू कर देती है, उससे क्या होता है कि वहां जो जिन लोगों ने कुछ कार्रवाइयां की है ना, उनके सबूत मिट जाते हैं। होना ये चाहिए, पूरी दुनिया में हमने एक उसूल देखा है, जहां कोई एक्सीडेंट हो, कोई वाकया हो ना, फौरन वो रोक देते हैं, पूरा एक घेराव में ले लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करने दो, इसमें गलती किसकी है, ताकि उसको सजा मिले। हमारे यहां क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि गलती किसकी है, इतना क्राउड इकट्ठा हो जाता है, इतनी आवाम दाएं बाएं आगे पीछे, जिसको पकड़ के पब्लिक कूटना शुरू कर दे तो बस वही मुजरिम है। यानी जिसको पहले थप्पड़ लग गया ना, समझो वो क्या है, बस इसी ने किया है। बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो وجہ کیا ہے بھائی؟ اپنے احتجاج فوراً کر لینا کسی بھی چیز پہ، سوچے سمجھے بغیر الزام ڈال دینا کسی کے اوپر. کئی سال پرانی بات ہے، کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک لڑکی کے نمبر پہ کہیں کوئی مس کال آ گئی. یہ گاؤں میں واقعہ ہوا تھا. اب غیرت مند بھائی تھا، اس نے دیکھا یہ کون ہے، دیکھا کسی لڑکے کا فون ہے. پہلے سے اس لڑکی کے بارے میں کسی نے اس کا دماغ، بہن کے بارے میں دماغ بھرا ہوا تھا. ہوتے اس نے کیا کیا، اس کو گولی مار دی. اب بہت پرانا قصہ ہے، تو ابھی مجھے تھوڑے سے اس کے آثار باقی رہ گئے دماغ میں، پورا قصہ مجھے یاد نہیں ہے. بعد میں انکوائری کی پتا چلا کہ جی یہ لڑکی بالکل بھی انوالو نہیں تھی. جس بندے نے کی ہے وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اب کیا ہوا ہے کہ اچھی اس کو پتا چلا کہ یار میری بے گناہ بہن کو میں نے مار دیا. ٹینشن میں اتنا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی مار دیا. پہلے ایک جرم کیا، ٹینشن سے انکوائری پوری کی نہیں ہے. بھائی پہلے غور تو کر لو، تجزیہ کر لو، کوئی بھاگی تو نہیں جا رہی، دیکھ لو. اور اگر مس کال آئی بھی ہے، کوئی آپس کا ریلیشن بھی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ گولی سے ہی اڑا دو. اس کی اسباب پہ غور کرو، اس کی وجوہات پہ غور کرو. پہلے جلد بازی میں ایک کام کیا، ایک بے گناہ کو قتل کیا، اب جلد بازی میں ایک اور گناہ کر لیا، اپنے آپ کو بھی مار دیا. تو ہمیشہ جلد بازی میں انسان سے غلط کام ہوتے ہیں، ٹھیک کام نہیں ہوتے. کتنی بڑی سے بڑی ٹینشن ہونا، ٹائم سب سے بہترین مرہم ہے، یہ خوب یاد رکھو. جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا، جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچا ہو، اس کی حالت خراب ہو رہی ہو، میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں کوئی نہیں. یہ ٹائم گزار لو، اس ٹائم کو کیا کرو، گزارو بس. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا، حالات اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے. اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے، درد ہوتا ہے، لوگ ٹیکا لگاتے ہیں، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ داڑ کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا، داڑ کا درد ہو رہا ہو، اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ. تو کیا کرتے تھے، دو چار دن کے بعد تو مرنے لگتے ہوں گے. انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا باڈی، یا تو وہ خود ہی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے، یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے. تو اللہ بھی تو ہے نا، اللہ کے میاں کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا. جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں، لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں، جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم دو تین دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں، یار کیسے نکلیں گے، کہاں جا کے سر ماریں. کہہ رہے ہیں ایک ہفتہ، دو ہفتہ، تین ہفتہ، چار ہفتہ، اس کے بعد یوز ٹو کیا ہو گئے. ایک آدمی چار سال جیل میں رہ کے آیا، چار سال، کہتا ہے چار سال میں نے دھوپ. اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفنس کا، جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا، میں نام نہیں بتاؤں گا، بدنام ہو جائے گا بےچارہ، ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو. مزید اس لیے کہ شادی شدہ ہے، خیر اس وقت کنوارا تھا وہ، تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو. اچھا بھلا ڈیفنس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا، بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے، لگژری لائف اسٹائل میں پلا، زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے. کسی شبہ میں اٹھا لیا اس کو، چار سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی. کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا، ایک پپو فیملی کا، برگر فیملی کا بچہ، اندر گیا تو کیا حال، لیکن کچھ چیزیں سنی ہوئی تھی، علماء کی تقریریں، کچھ صبر سے متعلق، کچھ ایک کہ بھائی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس میں اجر اللہ کی طرف سے، بھائی قصور تو نہیں تھا اس کا، اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس پہ بھی اجر ملتا ہے. اللہ تھوڑی غافل ہے، ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے، خوب سمجھ لو. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے، یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے، ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے، غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے. تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو، کافر کو خوشی پہنچتی ہے کہتے بائی چانس یہ ہو گئے، میری لک ہے، وہ لک کہتا ہے اس کو، لک ہے. ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، یہ جو کروڑوں اسپرم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں، جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے لیے. تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ, یعنی کروڑوں خربوں میں میں یہ میچ جیت گیا. ٹھیک ہے, او بھائی تو نہیں جیتا ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا. بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا, سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے. اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کمبخت سلیکٹ کیا ہے. اور اللہ پھر کہہ رہے ہیں نحنو خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہمارا احسان ہے, تو اب اس احسان کا بدلہ دو. تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے, وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے. یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ؟ اچھا ہٹلر کتنا روتا رہا تھا آخری عمر تک, تبھی پھر وہ خودکشی کر لی اس نے کہ یار ایک ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا, ہا 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 یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ ایک ہفتہ رہ گیا, پتنی پولینڈ ولینڈ کس کے چکر میں رہ گیا, تو وہ رشیا نے اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. تو روتا رہتا تھا وہ. ابے روتا رہتا نہیں, تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ. خیر تو توبہ کر لیتا, مسلمان ہوتا تو کیا کہتا, یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے, اب توبہ استغفار کر لو. اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار, کچھ بھی ہو جائے. ہٹلر مسلمان ہوتا کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا, بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے معاف کر دے اللہ. دنیا کو نہیں پتا چلتا اللہ کیا کر دیتا, معاف. لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے, اس نے قوم کا مجرم تھا وہ, اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں, اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی, تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ کر لیا. انجام بھی برا, زندگی بھی بری. مسلمان کی زندگی بری ہو, کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. یار اللہ کو منا لو, اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا. خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا, کہاں چلا گیا, جیل. اب علماء سے اس کا تعلق تھا, ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے, کہ یار اب یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے. تو مجھے اپنا قصہ سنا, میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا ایک دن نہ بیٹھوں, میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں. یہ جو بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں پتہ نہیں کیسے, ہم نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی. بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا, دھوپ نہیں چھوڑ سکتا وہ. بکریاں مرغی تو چلو زیادہ ہو گیا, لیکن میں دھوپ نہیں چھوڑ سکتا وہ. تو میں نے کہا 4 سال آپ کیسے بند کمرے میں رہے ہیں, اور بھی قیدی تھے. کہہ رہے میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کبھی یہاں سے, یہ پتا ہو نا. آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں دن گننا شروع کر دو, یہ بھی نہیں پتا نکلیں گے ہی بھی نہیں نکلیں گے. کہہ رہے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب ہم تو جیل کی دیوار توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. تو کہہ رہے میں نے کیا کیا, پھر وہاں پر میں نے اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز شروع کر دی کہ بھائی ٹائم کیا کرو, پاس کرو. ٹھیک ہے, کہہ رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے 400 دفعہ میں بیٹھ کے, کیونکہ اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسٹیمنا بنانے کے علاوہ, اسٹیمنا بنانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا ہے بڑا پاورفل ماشاءاللہ, آپ کبھی ملو تو آپ دیکھو گے بہت زیادہ, ساری طاقت جیل میں بنائی ہے اس نے. کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے لگاتا تھا ان 4-4, پھر ڈپس لگاتا تھا, پتہ نہیں کتنے ڈپس لگا لیتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا. کہہ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اتنا تھک جاتا تھا کہ مجھے نیند خاندانی آتی تھی. ظاہر ہے نیند تو بیسیوں بیماری کا علاج ہے, ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی گہری نیند ہے. ڈاکٹر ڈپریشن کے مریضوں کو کیا دیتے ہیں, نیند کی گولیاں دیتے ہیں کہ سوتا رہے بس, پتہ ہی نہ چلے پی ٹی آئی آ رہی ہے کہ جے یو آئی آ رہی ہے کہ مسلم لیگ آ رہے ہیں, کہ یہ ٹینشن ہی ختم, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے چھوڑو. تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو قیدی تھے نا وہ بہت سے اس میں پاگل ہو گئے, کیونکہ بیٹھے رہتے تھے سوچتے رہتے تھے ہر وقت دماغ میں نا کیا یہاں سے نکلیں کیسے نکلیں کیسے, حالانکہ بہت سے جرم کر کے آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, ان کا تو بنتا تھا. کہہ رہے 4 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہوا, کہہ رہے ہم جب باہر نکلے تو پھر دنیا جنت لگی. پھر اب اس نے 4 شادیاں استغفر اللہ کی ہیں, تو خیر کی ہیں واقعی 4 کی ہیں. کہہ رہے اس سے مجھے پاور کیا ملی, کہہ رہے ہم تو جرم مجرم تھے نہیں, ہم جب باہر آئے نا ہم نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے ٹوٹل سزا, کیا ہے کچھ بھی کر لو یہ ہے. تو کہہ رہے میرے اندر اتنا اسٹیمنا پیدا ہو گیا دنیا میں کچھ کر گزرنے کا. آپ کو پتا ہے جیل ہمارے مجرم بناتے ہیں, जेल में जाके ना स्टेमिना बढ़ जाता है मुजरिम का, समझ रहे हो। एक तो उसको ये पता होता है आइंदा इस तरह से काम करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे, इस तरह से किया था तो पकड़ा गया था ना, अब ये वाली गलती नहीं करनी। तो इसलिए शरीयत में जेल की सजा नहीं है, शरीयत में है कि उसी वक्त निपटा दो, चोरी की हाथ काटो चलो भाई निकल पतली गली से शाबाश। हम क्या करते हैं चोरी की जेल, तो कहता है यार उस दिन वो सीसीटीवी कैमरा देखना भूल गया था मैं, आइंदा थोड़ा ख्याल करूंगा। फिर वहां सारे चोर ही बैठे होते हैं, कोई नेक आदमी तो आया नहीं होता जेल में, तो चोर आपस में उनकी क्या डिस्कशन होगी, वो तहज्जुद की बातें थोड़ी करेंगे, वो अब तूने क्या करता है, वो मैंने इतने बंदे मार दिए, आपस में उनका गैंग बनता है, फिर आपस में नंबर एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं कि जब बाहर निकलेंगे तो फिर देखते हैं हम। और चार साल में दस साल में किया कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ करने की सलाहियत उनमें वैसे ही खत्म। वहां जाके कोई ये थोड़ी कि वो मास्टर्स कर रहे थे या पीएचडी के स्कॉलर बन के बाहर आए या कोई इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ली अब बाहर जॉब मिलेगी। चार साल आठ साल जिंदगी बेहतरीन उनके वैसे ही बर्बाद हो गए, अब उनके पास कमाने के लिए चप्पल चोरी के अलावा और कोई रास्ता होता नहीं है, या बाकी चोरियां डकैतियों के अलावा कोई रास्ता ही नहीं होता उनके पास। तो निजाम इतना गंदा है, इसलिए इस्लाम ने सजा रखी है, उसमें उधार नहीं रखा, क़िसास है। साबित हो गया कि भाई इसने बंदा मारा है, फौरन पकड़ के वारिसों के हवाले किया जाएगा, भाई तुम्हारा बाप मारा है तुम बताओ क्या करना है। अब वो फैसले में देर कर रहे हैं तो उस दौरान जेल में बंद किया जाए, भाग ना जाए। जेल में उसको तमाम सहूलतें दी जाएंगी, भाई ये बंदा है भागेगा नहीं, जल्दी एक हफ्ता है आपके पास, फैसला करो गर्दन उड़ानी है या इससे बार्गेनिंग करनी है। तो बार्गेनिंग में जो टाइम लग रहा है उस दौरान जेल में रहे एक अलग बात है। एक आध हफ्ता सऊदी अरब में ऐसा ही होता था, आपका पता नहीं क्या हो रहा है क़िसास, अब एक हफ्ता उसके बाद सर कलम करना है, चलो भाई उड़ा दो सर इसका, सर नहीं कलम करना, पैसे लेके छोड़ना है, पैसे ले भाई और जो भी रहन के तौर पर उसकी प्रॉपर्टी रखवाई, चल भाई निकल खत्म। हमारी अदालतों पर बोझ कितना है देखो, 20-20 साल पुरानी फाइलें जज के पास पड़ी हुई होती है। इस्लाम में क़िसास है, दांत तोड़ दिए टाइम नहीं है भाई, कौन सा वाला दांत तोड़ा, ये वाला, अब बता दांत तोड़ना है इसका। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कितना जबरदस्त वाक्य है, हदीस में आता है हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो फुप्पी थी ना, किसकी, हजरत अनस इब्ने मालिक की फुप्पी, हजरत अनस नबी के खादिम थे, इन फुप्पी ने अपनी बांदी को मुक्का मारा या थप्पड़ मारा तो वो बांदी का दांत टूट गया, जो लौंडी थी ना बांदी उसका दांत टूट गया। तो नबी के पास केस आया तो आपने फरमाया अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करूंगा, तो किताबुल्लाह तो यही कहती है दांत के बदले दांत। तो अब बड़े मसला हो गया कि भाई ये तो इतने खानदानी लोग हैं और बांदी ये तो लौंडी है, लौंडी का दांत टूट गया, मुलाजिम को थप्पड़ मारा दांत टूट गया, तो अब सेठ साहब का भी दांत तोड़ा जाए क्या, गोरों के ऐसा कोई कानून नहीं है। इस्लाम में है कि भाई दोनों इंसान हैं तो दोनों के दांत की सेम वैल्यू है। तो नबी ने फैसला किया दांत के बदले दांत तोड़ा जाएगा, ये भी नहीं देखा कि अनस इब्ने मालिक मेरे शागिर्द हैं, 10 साल मेरी खिदमत की है तो इतनी खिदमत गुजार हैं तो उनकी फूफी के साथ मैं रियायत करूं, फरमाए नहीं मैं फैसला करूंगा किताबुल्लाह के मुताबिक। तो किताबुल्लाह में क्या था दांत। अच्छा बांदी को यह तवक्को नहीं थी कि मेरी जो मौला है आका है उसके दांत तोड़े जाएंगे, उन लोगों को यह तवक्को नहीं थी। तो जब नबी ने फैसला किया ना तो फिर उन्होंने फिर माफ कर दिया कि भाई, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी मौला है मालिकन है, मैं इसका दांत कैसे तोड़ सकती हूं, तो फिर उन्होंने खुद ही माफ कर दिया। तो फिर नबी ने, क्योंकि उसको हक आया, तो केस 2 मिनट में क्या हो गया खत्म। अगर अंग्रेज की हुकूमत होती या हमारी पाकिस्तानी हुकूमत होती अब तक चल रहा होता वो केस, दोनों मर चुके होते, दोनों कब्रों में जा चुके होते, अभी तक उनके दांत के केस की फाइलें बोलो मौजूद होती और पोस्टमार्टम हो रहा होता, कौन सा वाला दांत टूटा था, हिला था या टूटा था, इनके मुक्के से टूट। ऐसा गंदा गलीज निजाम हमारे ऊपर मुसल्लत है, इसमें इंसाफ के अलावा सब कुछ मिलेगा आपको। तो इस्लाम ने कैश सजाएं रखी है ठक 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 करके कि भाई थप्पड़ के बदले में क्या है थप्पड़। तो क़िसास का निजाम रखा हुआ है अल्लाह मियां ने बड़ा जबरदस्त, वकतबना अलैहिम फीहा अन नफ्स बिन नफ्स वल आइन बिल आइन वल अनफ बिल अनफ वल उदुन बिल उदुन वस सिन्न बिस सिन्न वल जुरूह क़िसास। क्या जबरदस्त आयत है, अल्लाह फरमाते हमने लिख दिया है आंख के बदले आंख, किसी ने तुम्हारी आंख फोड़ी है तुम कोर्ट में जाओगे जी इसने आंख फोड़ी है, ये साबित करोगे, दलाई से साबित कर दिया, कोर्ट कहेगी तू भी फोड़ दे इसकी ये वाली आंख। अलबत्ता ये काम डॉक्टर से लिया जाएगा, वैसा ना हो फोड़ने फाड़ने में कुछ और ही ना फोड़ फाड़ दे, इतना लंबा छुरा मारे कि पीछे से ही निकाल दे, تو اس میں ماہرین سے مدد تو لی جائے گی, لیکن یہ ہوگا بھائی آنکھ ضائع کی ہے تو تمہاری بھی آنکھ ضائع کی جائے گی. دانت توڑا ہے, سن بسنی, دانت کے بدلے دانت, سمجھ رہے ہو؟ تو یہ پوری قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے. یہ ہوتا ہے انصاف, اٹ از کالڈ انصاف. اس میں جس نے جرم کیا شراب پی کے آیا تھا یا بغیر شراب کے کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یورپ امریکہ میں ہوتا ہے, پی کے آپ نے دانت توڑ دیا تو کہتے ہیں سزا ہلکی ہے, کیونکہ آپ پیے ہوئے تھے, آپ کو ایکچولی پتا نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسلام کہتا ہے پینا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, جو جرم پینے کے بعد ہوگا آپ کو اس کی پوری پوری سزا ملے گی. تبھی اسلام میں احناف کا یہ موقف ہے کہ شراب پی کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نشے میں تھا, ہو جائے گی طلاق. کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتا چلتا کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. تو اگر شراب کسی نے خود پی ہے تو وہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اپنے تصرفات اس کے قلدم ہوں گے. تو بندہ مارے گا, شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قصاص لیا جائے گا. حالانکہ قصاص تو ایسی چیز ہے جو شبہ سے بھی ساقط ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, آپ نے ڈنڈا گھمایا کسی کے سر پھوڑ دیا, وہ مر گیا, تو قصاص نہیں ہے, آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا, دیت دی جائے گی. وجہ اس کی یہ کہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا تھا قتل کرنے کی نیت سے تھوڑی, تو وہ بندہ ہی مر گیا, اب اس میں قصاص تھوڑی ہے بھائی, ہم نے جان کے تھوڑی مارا ہے. تو ڈنڈے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی پتھر مار رہا ہو تو قتل کی ارادہ نہ ہو. آلہ جارحہ جسے کہتے ہیں نا, جو قتل ہی کے لیے بنے, بندوق ہے, چاقو ہے, اس سے کوئی مارے گا تو قصاص ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں ڈنڈے سے کسی نے مارا اور دلائل سے پتا چل گیا کہ اس کی نیت ہی قتل کرنے کی تھی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جو ہے نا, جب قتل کے لیے آلہ جارحہ کا ہونا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے, میں بات ہی پتہ نہیں بھول گیا جو بتانا چاہ رہا تھا, یہ میں نے ڈنڈے والی مثال کیوں دی ہے. ہاں دیکھو, میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا سا بھی شبہ آ جائے نا کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ قاتل کو, اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو, یہ تو سر پھوڑنا چاہ رہا ہو, خالی تھپڑ مارنا چاہ رہا ہو. لیکن شراب پی کے کسی نے بندہ مار دیا نا چاقو سے یا بندوق سے, یہاں شریعت قاتل کو فیور نہیں دیتی. حالانکہ یہ زیادہ فیور بنتا ہے, یار اس کی نیت تھوڑی تھی, تو پی کے ٹہل رہا تھا. تو احناف یہی کہتے ہیں, امام حنیفہ, کہ جب قاتل کو شراب کے بعد اتنا سا فیور نہیں دیا جا رہا حالانکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, تو طلاق تو قصاص سے کم درجے کی چیز ہے. اس میں اگر کوئی پی کے طلاق دے گا نا تو ہو جائے گی, سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے اس جرم کو فیور نہیں دیا جائے گا اس پہ, کیونکہ پی کیوں تو نے, وہ کہہ سکتا ہے نا میں تو پی ہوئی تھی تو مجھے کیا پتا, پینے سے پہلے تو تجھے پتا تھا نا, پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے, بندہ بھی مر سکتا ہے, بیوی کو ڈیورس بھی ہو سکتی ہے. یا ایک مشہور سوال ہے کہ پی اس نے, سزا بیوی کو کیوں دے رہے ہو؟ تو طلاق میں شریعت نے مرد کے تصرف کا اعتبار کیا ہے, اس میں عورت کی پوزیشن کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ مظلوم تھی یا ظالم تھی. مرد کی, کیونکہ طلاق کہتے ہیں مرد کی ملکیت سے چیز کا نکلنا, اس میں شریعت نے یہ سمجھا ہے نقصان مرد کا زیادہ ہو رہا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ بیوی کو طلاق دے دے تو بھی تو عورت کا کیا قصور ہے, لیکن پھر بھی ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں شراب پی کے دے رہا ہے تو بطریقہ اولا ہوگی. تو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور پھر لوگ فتوے دائیں بائیں سے لے آتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے, سعودیہ کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے طلاق نہیں ہوئی چونکہ پی وی تھی, فلاں نے فتویٰ دیا. آج کیا ہوا ہے, ایک آدمی نے کھڑے کھڑے بیوی کو 6 طلاقیں دی ہیں, سب نے یہاں کے مدارس نے فتویٰ دیا طلاقیں ہو گئی ہیں. سعودیہ کے کسی مفتی سے لائیو ویڈیو کال پہ بات کی, اس مفتی نے بولا کہ میں کسی فقہ شکہ کو نہیں مانتا, کوئی طلاق نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال سے جو اسلامی قانون مرتب ہوا ہوا آ رہا ہے, اس جاہل آدمی کو وہ پتا نہیں ہے, اور یہ اٹھ کے آیا ہے اسلام سکھانے کے لیے. یہ جو کہتے ہیں نا فقہ شکہ نہیں مانتا, اس کا مطلب ہوتا ہے سارے گھاس کھا رہے تھے, ہم اکیلے آئے ہیں دنیا میں جو اب یہ قرآن و سنت کو ہم نے سمجھا ہے. خیر تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بہت اسپیڈ مار رہا ہوں آج میں. ہاں بہادر آباد سے پھر وہ جیل سے نکلے, ہاں تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا نظام کتنا بہتر ہے یار. زنا کیا ہے 100 کوڑے مارو چھوڑ دو بس اس کو, پھر ملامت نہ کرو اس کو. شادی شدہ نے زنا کیا رجم کرو قصہ ختم. چلو بھائی کمارے نے زنا کیا 100 کوڑے دونوں کو چترول لگاؤ اور چھوڑ دو ان کو. کسی نے زنا کی غلط تہمت لگا دی 80 کوڑے لگاؤ چھوڑ دو. چلو بھائی کیس نہیں ہے لمبے لمبے, سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو, صرف لمبے لمبے کیس نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا نظام چل رہا ہے یار, اللہ بچا کے رکھیے جیلوں سے, اللہ بچائے. جیلوں میں خارش کی بیماریاں لگتی ہیں پتہ ہے آپ کو, ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. گندگی کا ایک نظام ہے, بہت ہی گندا نظام ہے جیلوں کا. تو وہ صاحب جیل میں 4 سال جب کاٹ کر آئے تو کہہ رہے ہیں میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا. لیکن چونکہ بندہ 2 نمبر نہیں تھا, جب 2 نمبر نہیں تھا تو برائیوں کی طرف نہیں گیا, اچھائیوں میں کانفیڈنس پیدا ہو گیا. تو اچھائی آپ کو پتا ہے, جس نے میرے بیان سنے ہو ایک اچھائی تو اس کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ شادیاں میں نے 4 کرنی ہے. تو کہہ رہا میں جیل سے باہر نکلا نا, بیانات میرے سنے ہوئے تھے, کہتا میں نے سوچا کہ اب کسی کا باپ میرے کو روک کے دکھائے 4 شادیوں سے, کیونکہ اتنی ٹینشن جیل میں کہہ رہے میں نے اٹھا لی ہے کہ اب ٹینشن میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ دوسری میں آدمی ٹینشن کی وجہ سے نہیں کرتا نا, کہہ رہے ٹینشن کی ایسی کی تیسی. دیکھو اس نے صبر کیا نا تو یہ جیل اس کے حق میں کیا ہو گیا, مفید. اگر صبر نہ کرتا جلدبازی والا کام کرتا جیل میں بیٹھا رہتا, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, اللہ کو میں ہی ملا تھا. کبھی حکومت کو گالیاں دیتا, کبھی پولیس کو گالیاں دیتا, کبھی فوج کو گالیاں دیتا, کبھی عمران خان کو, کبھی مسلم لیگ کو, کبھی کس کو, ان پہ کچھ بھی اثر جو بھی نہیں رینگتی ان کے اوپر, کیا خیال ہے, ان پہ جو بھی نہیں رینگتی, کسی پہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اور اللہ کو بھی ایسے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ بولا بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, جو میرے بس میں نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا. آج ایک بندہ آیا نا بہت بےچارہ پریشان تھا, اللہ اس کی پریشانی دور کرے, گھر میں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا, بیوی چلی گئی, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, بہت مسائل. میں نے اس کو ایک اصولی بات کی, میں نے کہا جو تمہارے بس میں ہے وہ چھوڑو نہیں, جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کی فکر چھوڑ دو. کہہ رہے میں نے ابا کو ہر طرح سے منا لیا, ابا ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا ٹھیک کرنے کی فکر چھوڑ دو, کیا خیال ہے بھائی, ابا کو راضی کرنے کی فکر کر رہا ہوں, ابا مجھ سے راضی نہیں ہو رہے. میں نے کہا اپنا ایٹیٹیوڈ ابا کے ساتھ ٹھیک کر لو, توبہ معافی مانگ لو ابا سے, سوری کر لو اگر کوئی غلطی ہوئی ہے, اور ابا کو کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو, دیکھ لو یہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں. وہ کام کہہ رہے یہ بھی کر کے دیکھ لیے پھر بھی خوش نہیں ہو رہے. میں نے کہا پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے, اس سے زیادہ کیا مکلف نہیں ہے بھائی, جو کر سکتے ہو وہ کرو, جو نہیں کر سکتے اس کی ٹینشن مت لو. یہ کیسز بہت آتے ہیں میرے پاس کہ بیوی بھاگ گئی, حقوق بھی بندہ ادا کر رہا ہے پھر بھی کوئی آشنا مل گیا اس کو, چلی گئی, نہیں آ رہی, بچوں سے نہیں ملنے دے رہی. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر آپ کے حقوق نہیں ادا کر رہے تھے تو بیوی سے معافی مانگو, جا کے سالوں سے معافی مانگو, ان کو بولو بھائی میں حقوق ادا کروں گا, ہر طرح سے ان کو آپ قائل کرو. اور اگر آپ کی غلطی نہیں ہے بیوی کی غلطی ہے تو دو ہی ہے, یا تو پیار سے یا بدماشی سے, کوئی تیسرا راستہ ہے؟ میں نے کہا پیار کا طریقہ یہ, جاؤ محبت سے سمجھاؤ. اگرچہ آپ کی غلطی نہیں ہے اس کی غلطی ہے, پھر بھی بعض دفعہ انسان جھک جاتا ہے کہ چلو یار گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرو. تو پھر جب وہ کہتے ہیں نا میں نے ہر طرح سے 1 سال ہو گیا محبت سے سمجھا سمجھا کے دیکھ لیا, پھر میں کہتا ہوں اب ایک راستہ ہے بدماشی کا. کون سا راستہ ہے؟ بدماشی. تو جاؤ بدماشی کر سکتے ہو, بیوی اٹھا کے لے آؤ, سمجھ رہے ہو, جاؤ سسرال پہ بولو ایسی کی تیسی نکالو میری بیوی ہے. کہہ رہے یہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا پھر چھوڑ دو, لعنت بھیجو پھر. بدماشی کے لیے پاور بھی تو ہونا, ایسا نہ ہو بدماشی کے لیے گئے اور 4 سالے لمبے لمبے نکل کے آئے, انہوں نے تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کے شاپر میں ڈال کے بھیج دی کہ جا گھٹنا جڑوا جا کے اب تو اپنا. تو میں نے کہا بدماشی کی طاقت ہے. اچھا مجھے آواز سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس میں بدماشی کی طاقت ہے یا نہیں ہے, بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آواز بھی بدماشوں والی ہونی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ آپ چیخے تو کھانسی آ گئی آپ کو, سسرال جا کے چیخ رہا نکال پھر کھانس رہا ہے, اس سے پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا اور ہو جاتے ہیں. اور پھر جب بدماشی کی ہے نا اس پہ قائم رہو, پھر یہ نہیں ہوتا. میں نے ہمارے پٹھان دوست کا واقعہ سنایا تھا نا, بلا وجہ اس کی بیوی کو ان کی اماں ساس گھر میں بٹھا لیتی تھی. پرانا واقعہ ہمارے پڑھا بھی ہیں ماشاءاللہ لمبے تڑنگے بہت. بلا وجہ میرے پاس بھی کیس آتا. ایک دن وہ گئے جا کے گھر میں گھسے, بولا ساس سے, بولا دے میری بیوی کو, کیوں آگے بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ, حقوق ادا کر رہے تھے وہ. ایسی جا کے بدماشی کی ہے نا, وہ بےچارے کانپنے لگے, انہوں نے بولا لے جا بھائی لے جا بھائی, یہاں یہاں ایسا نہ ہو کوئی بندہ بندہ نہ کچھ مر جائے یہاں پہ. حالانکہ اس نے کوئی قتل کی دھمکی نہیں دی. تو لے آئے, ماشاء اللہ چار پانچ سال ہو گئے, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. تو بعض مسئلے حل کس سے ہوتے ہیں؟ بدماشی سے حل ہوتے ہیں, جو صحیح طریقے سے حقوق نہیں ادا کر رہے. اسی طرح داماد بھی بدماشی سے بعض دفعہ قابو میں آتا ہے. صرف یہ بیوی کا معاملہ نہیں ہے, داماد صحیح طرح حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا, تو وہاں بھی میں کہتا ہوں یار یا تو بدماشی کرو, محبت سے پہلے سمجھاؤ, نہیں آ رہا بدماشی سے, نہیں ہو رہا تو پھر تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے, ولیدگی لو اس سے, سمجھتے ہو, یا پھر کمپرومائز کرو, اسی طرح ظلم سہتے رہو بیٹھ کے. تو مشہور ہے کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو کیسے نکالنا پڑتا ہے, ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے, سمجھتے ہو. تو اس کے بڑے بڑے بین الاقوامی سطح پہ بھی یہی اصول ہے, ٹھیک ہے نا, بین الاقوامی ملکوں کی جنگوں میں بھی یہی اصول ہے کہ ہر جگہ محبت نہیں چلتی ہے. ہر جگہ آپ میں اگر طاقت ہے تو پھر آپ کو بدماشی دکھانی پڑتی ہے. تو وہاں بھی میں یہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں, بھائی گھریلو جھگڑا چل رہا ہے, جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کرو, جب نہیں ہو پا رہا نا اس کا مطلب آپ معاملہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. پھر یہ دیکھو, یہ مت دیکھو کون صحیح ہے کون غلط ہے, اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. لوگ آ کے مجھے کہہ رہے تھے میری بیوی غلط ہے غلط ہے, میں کہتا ہوں یار غلط ہے صحیح ہے تو کر کیا سکتا ہے, تو کر کیا سکتا ہے تو. اب اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا کہ غلط ہے یا صحیح ہے, جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو لعنت بھیجو, دفع کرو یار, مٹی پاؤ, پھر کیا کرو. میں نے کہا ایک اور شادی کرو بس. کہنے کوئی رشتہ نہیں دے گا, میں نے کہا تلاش کرتے رہو, کیونکہ رشتہ تلاش کرنا آپ کے اختیار میں ہے, کسی کو قائل کر کے اس سے زبردستی چھین لینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو بس گزارا چلاؤ ایسے ہی, اس وقت تک کمارے چھڑے چھاٹ رہو. کہنے گناہ کا خطرہ ہے, میں نے کہا بچو گناہ سے, روزے رکھو جو اسلام نے بتایا. کہہ رہے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو توبہ استغفار کرو, ہونے کے بعد اب اس کو ریورس تو نہیں کیا جا سکتا نا. گناہ ہونے سے پہلے کے اصول یہ ہے کہ بچو, ہونے کے بعد اب ریورس نہیں ہو سکتا, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب ماضی میں جو ہو چکا اس کو ماضی کو اللہ کو کہیں دو. یہ تو جہنم میں جب جہنم ہی جائے گا نا, اللہ سے یہی کہے گا دوبارہ بھیج دے, ریورس کر دے سارا عمل, بہت انسان کا بچہ بن کے زندگی گزاروں گا. اللہ کیا کہتے ہیں, پاسٹ کبھی ریورس نہیں ہوتا, ماضی کبھی تبدیل نہیں ہوتا. تو جو گناہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب اس پہ کہ دوبارہ جا کے بچوں میں نہیں ہو سکتا. اب آپ کے اختیار میں یہی ہے کہ اللہ کو توبہ کر کے گڑ گڑا کے منانے کی کوشش کرو. زندگی کا اصول کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جو اپنے اختیار میں, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بات بہت زیادہ تاکید سے کہتے تھے, جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں, اور جس چیز کے آپ پر آپ کا اس پر اختیار نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اب رو رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کی خاطر, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو رو رہے ہوتے ہیں, کو یاد آ رہی ہے, میں کہتا ہوں بھائی دیکھو آپ کو اس سے محبت ہے اس کو نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ نہیں, یا تو بدماشی یا محبت, دونوں ہی نہیں ہے تو رونے کا حل ہے میرے پاس. کہتے ہیں میرا دل جل رہا ہے, رونے کا حل ہے. رونے کا حل یہ ہے کہ اس کو یاد کرنا چھوڑ دو, کہیں اور شادی کر کے دل ادھر لگاؤ, آہستہ آہستہ یہ دل کیا ہو جائے گا, یوں سمجھو مر گئی. مرنے کے بعد بھی تسلی آ جاتی ہے نا کچھ وقت کے بعد, یا قبر میں جا کے لیٹ جاتا ہے آدمی, مٹی ڈال کے آتے ہیں, بھول بھلیاں ہو جاتا ہے کچھ وقت, بڑے سے بڑی محبت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی کہ ختم ہو جائے گی, لیکن کمبخت علاج کرنا چاہتے ہی نہیں ہے نا. بار بار اس کو معشوقہ کو یاد کر کر کے ایئر کر کے ٹینشن لے گا, تو یہ تو ایک ٹینشن تیری بنائی بھی ٹینشن ہے. تو اس کا نام لینا چھوڑ دو, نمبر بلاک کر دو, تذکرہ چھوڑ دو, اس گلی میں جانا چھوڑ دو جہاں سے سیٹنگ شروع ہوئی تھی, ساری یادیں چھوڑ دو اور اپنے آپ کو بزی کر لو کہیں اور. آہستہ آہستہ دماغ کیا ہو جائے گا خالی. ایک سال لگے گا, ڈیڑھ سال لگے گا, دو سال لگے گا, اور اگر اس کی محبت ختم نہ بھی ہوئی نا تو یہ جو جذبات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, تھوڑی سی رہ جائے گی, وہ نقصان نہیں دیتی, وہ غیر اختیاری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بھائی زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں, جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اور یہ سوچ سوچ کے کہ غلط ہو رہا ہے, جتنا بھی ہو رہا ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. دیکھو ہر تھوڑے دن میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, صحیح ہوتا ہے یہ یا غلط ہوتا ہے؟ کس قدر غلط ہوا ہے نا, अब मैं टेंशन लूं यार इतने की गाड़ी नहीं है, जितने किस्तें नहीं जा रही गाड़ी की, जितने का डीजल जा रहा है, तो क्या मेरे उस टेंशन से फायदा होगा? बार बार बैठा हूं मैं ये हर वक्त यही तस्करे लेके, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, खरबूजा महंगा हो गया, तरबूज महंगा हो गया, ये महंगा हो गया। उससे खुदा की कसम गवर्नमेंट पर, हमारी ठीक किस्म की गवर्नमेंट पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई असर पड़े। यहां कराची में इतना कत्ल हो रहा है इंसानों का, उससे जब हुकूमत पे फर्क नहीं पड़ रहा तो टमाटर महंगे होने से क्या फर्क पड़ेगा? आए दिन लाशें पड़ी हुई है ना कराची में। परसों किसी सफेद रिश, चंद दिन पहले सफेद रिश बुजुर्ग को डाकुओं ने मार दिया, वो तो डाकू तो थोड़ी देख रहे हैं। जब गवर्नमेंट पे इन चीजों का असर नहीं पड़ रहा तो टमाटर तो बात की चीज है। तो उससे क्या होगा, हम सोच सोच के सिवाय अपने आप को टेंशन देने के कुछ भी हासिल बोलो नहीं होगा। दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है, हम अगर उस गलत के पीछे, हमने देखना है हमने उस गलत को सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं सूटेबल तरीका हो, जज्बाती बातें ना हो। जज्बाती बातें बहुत लोग कर रहे होते हैं, सूटेबल जो तरीका है उसको इख्तियार किया जाए, और जो आपके इख्तियार में नहीं है उसको छोड़ दिया, उस पर तबसरा भी ना करो। एक बात खुसूसी तौर पर खवातीन के लिए कहूंगा मैं इस जमाने के लिहाज से, वो क्या बात है, आजकल खवातीन की कंप्लेन बहुत आती है कि मर्दों के चाल चलन ठीक नहीं है, मर्दों के चाल चलन बोलो, शायद आप में से आपके तो सबके ठीक हैं, लेकिन अगर किसी के नहीं होंगे तो उसको एहसास होगा ना, मर्दों के चाल चलन ठीक। ये खवातीन में ये यूरोप की बीमारी थी अंग्रेजों की, लिबरल सेकुलर लोगों की, जो अब इस्लामी मुल्कों में भी वहीं से ये गंद इंपोर्ट हुआ है, गंद वहां तो बहुत था तो ये गंद यहां आ रहा है, और हमारा सेकुलर लिबरल तबका उनके गंद को गंद मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने व्लॉग में बताया ना यूरोप की कुछ मगरबी मुल्कों की कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें, तो मैंने बुरी चीजें बताई ना तो नीचे लोगों ने लिखा था मुबालगा आ रही है, ऐसा नहीं है, वहां बहुत सुकून की जिंदगी है, सुकून की है तो कुत्तों से क्यों दिल बहला रहे हो। तो बस कुछ लोगों को ना, कुछ लोगों के दिमाग में बैठ गए, कुछ सॉफ्टवेयर गलत इंस्टॉल हो गए। तो अब ऐसी खवातीन को भी हम क्या मशवरा देते हैं, भाई आप अपने शोहर को ठीक करने की कोशिश करो, मोहब्बत से ठीक हो जाए मोहब्बत दो उसको, इधर उधर तवज्जो ना जाए उसकी, मोहब्बत से ठीक नहीं हो तो अच्छा। खवातीन कमेंट्स में बहुत होशियार होती है, मैंने एक बयान में कहीं कहा कि आजकल खवातीन अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल नहीं करती तो मियां फिर दाएं बाएं मुंह मारते हैं, वो बाहर हीरोइनों को देख रहे होते हैं, एक्ट्रेसेस को ऐसी फिल्म स्मार्ट, और बीवी को आके देखते हैं तो आड़ी तिरछी बिचारी, तो वो फिर मुंह कहां मारते हैं, बाहर नीचे बहुत सारी खवातीन के कि और मियां अगर खुद आड़ा तिरछा हो, मुझे बड़ी हंसी है, उसको भी तो चाहिए ना। तो मैंने कहा यार बात बिल्कुल सही है, जब उसको आप कह रहे हो कि वो ख्याल रखे तो आदमी को भी तो चाहिए ना, वो भी तो हीरोज देख रही है बाहर जाके, क्या ख्याल है भाई, ये मीडिया पे उसको भी तो एक एक हैंडसम स्मार्ट नजर आ रहा है, और आदमी आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो पता नहीं चल रहा कि क्रॉलिंग कर रहा है या चल रहा है ये। तो मुझे इमाम अबू यूसुफ का कॉल याद आ गया खातून के कमेंट्स के, कि कमात उहिब्बु अन ततज़य्यना ली तुहिब्बु अन अतज़य्यना लहा, जैसे मर्द की ख्वाहिश होती है कि औरत उसके लिए जीनत इख्तियार करे, तो औरत की भी ख्वाहिश होती है। ये इमाम अबू यूसुफ जो इमाम उलीबा के शागिर्द है ना, ये 1300 साल पहले वो कह गए हैं, 1300 साल पहले उस जमाने में, कि जैसे मर्द की ख्वाहिश होती है कि बीवी उसको अच्छी लगे, तो औरत की भी ख्वाहिश होती है कि मेरा मियां मुझे इंसान का बच्चा लगे, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने इसकी तरगीब दी है कि मर्द को भी चाहिए कि वो अपने हुलिये का ख्याल रखे। तो इमाम यूसुफ का ये कॉल और उस खातून के कमेंट से एक और वाकया मुझे याद आ गया। एक खातून ने जब मैं फोन सुना करता था कहा कि मेरा मियां इतना मैला है कि शादी को 2-3 साल हो गए, मैं बेजार हो गई हूं, मैं उससे तलाक चाहती हूं। मैंने कहा अस्तग़फिरुल्लाह, इतना नान नफका दे रहे? हाँ जी नान नफका पूरा दे रहा है, और बच्चे भी हैं मेरे, उससे बच्चों के साथ भी बिहेवियर अच्छा है, मेरे साथ भी सलूक अच्छा है, बात भी तमीज से कर। मैंने कहा इतना अच्छा आदमी से आप क्यों तलाक ले रही? यानी मैला बहुत है। और کیا بولیں یار ابھی اتنی آگے کیا جایا کہ وہیں پیشاب کر دیتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگاؤ, یعنی بیت الخلا بھی سستی میں جانے کی توفیق نہیں ملتی. اب اتنا آپ کہو گے کون میلا ہو سکتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے بعض دفعہ رات کو نا کمرے میں ہی نیچے اتر کے, بستر پہ نہیں نیچے اتر کے پیشاب کر دیتا ہے, صبح ہم دھو لیں گے اس کو. تو مجھے نے تو کہا یار یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی, یہ کیا ہو گئی ہے, یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہی تھی, وہ جھوٹ کیوں بولے گی میرے سامنے. خیر اب مجھے پتا بھی نہیں اس کا میاں کون ہے, اگر تو جب پتا ہوتا تو پھر تو آدمی بات پہ یقین نہیں کرتا نا. تو ان نون نمبر تھا, ان نون کوئی خاتون تھی. تو جیسے میرے بھائی مرد چاہتا ہے نا عورت اس کے لیے مزین ہو, تو عورت کی بھی خواہش ہے. تبھی علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہو تو بعض فقہا نے گنجائش دی ہے کہ بال بھی کالے کر سکتے ہیں, کیونکہ شادیاں جوانی میں آج کل ہو ہی رہی ہیں, بڑھاپے میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اور جوان لڑکی سے شادی ہو رہی ہوتی ہے پیسے کے چکر میں. عورت میں نے سب سے پہلے بتایا نا آپ کو کیا دیکھتی ہے, روکھڑا. عمر اب عمر گئی تیل لینے, ہینڈسم اسمارٹنیس سب بات کی چیزیں ہیں, وہ تو پھر اس کو بعد میں خیال آتا ہے یہ ہوا کیا میرے ساتھ. تو شروع میں سب پیسہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پیسے کے چکر میں پھر جب شادی ہوتی ہے تو کالا کولا لگا کے دولہا بنے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. تو میں بھی کچھ نہیں کہتا ان کو کہ چلو جانے دو ٹھیک ہے, ورنہ 40 سال کے بعد بال کالے کرنا جائز نہیں ہے. لیکن بعض فقہا نے گنجائش دی ہے کہ نئی نئی کسی کی شادی ہو, میں نہیں کالا کولا لگاتا ہے پہلے بتا دوں میں, تو گنجائش دی ہے بعض فقہا نے. اور وہ امام ابو یوسف ہی کے قول اسی کے بارے میں کہ مرد کے لیے ایسے موقع پہ گنجائش ہے کہ وہ بال کالے کر سکتا ہے. اور اس میں دلیل یہ دی ہے کہ جیسے مرد کی خواہش ہے کہ عورت زینت اختیار کرے, تو عورت کی بھی خواہش کیا ہے کہ مرد بھی اس کو دیکھنے میں جوان لگے. ایسا نہ ہو جب شادی ہوئی تو وہ آئی تو وہ سمجھے کہ یہ ابا آئے ہوئے ہیں, ان کے دولہا بھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا. لیکن یہ عمومی حکم نہیں ہے, سمجھتے ہو, ایسا نہ ہو بال کالے کرنا شروع کر دیں آپ لوگ. آگے چلتے ہیں, جلدی جلدی بیان کو میں نمٹاتا ہوں. تو بہت زیادہ اہم باتیں کرنی تھی. وہ 4 سال کے بعد جب وہ نکل کے آئے نا, تو نکل کے اتنی ٹینشن میں انہوں نے ٹائم گزارا, کہتے میں نے اگڑائی لی, میں نے بولا اب 4 شادیوں سے کسی کا باپ بھی مجھے, کیونکہ کیا کر لے گا, جیل بھیج دے گا نا. 4 سال گزار لی تو 2-4-6 مہینے اور پھر کر بھی لی اس نے. خیر تو میں یس کر رہا تھا, جو جل باز ہوگا نا اس کو مصیبتوں سے یہ فائدہ نہیں ہوگا. یوسف علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے پاس, کتنے غم آئے, غموں میں صبر کیا, رزلٹ کیسا ہوا, مصر کے بادشاہ بن گئے. اگر جل بازی کرتے وہاں پہ زلیخا نے الزام لگایا, وہ کہتے یہ الزام غلط ہے, کہہ دیا ہے, بار بار پیچھے پڑے رہتے تو اور کوئی بڑا کیس بنا کے ڈال دیتے. وہ کہہ سکتے تھے بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, اور حکومت کے بس میں جو تھا وہ حکومت نے کیا. تو انجام کس کے حق میں بہتر ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے حق میں بہتر ہوا. تو ہمیشہ یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا, والعاقبۃ للمتقین, یہ لفظ آپ نے سنا ہے, یہ دعا والعاقبۃ للمتقین. عاقبت کہتے ہیں انجام, یہاں الف لام عہد کا ہے, اس کا مطلب ہے اچھا انجام. تو اللہ کہہ رہے ہیں اچھا انجام ہمیشہ پرہیزگاروں کا ہوتا ہے. شروع کی کسی کی شہرت, دولت, عزت ان چیزوں سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے. اینڈ کس کا اچھا ہوگا؟ صبر کرنے والوں کا, نیک لوگوں کا. اینڈ ہمیشہ انہی کا اچھا ہوتا ہے. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل. شاعر کا بڑا خاندانی شعر ہے. صبر عربی میں نا ایک کڑوے پھل کو بھی کہتے ہیں, کڑوا پھل ہے اس کو بھی صبر کہتے ہیں. تو شاعر نے کہا الصبر مثل اسمه, صبر جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے, مرن مذاقته, اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا, لیکن عواقبه, لیکن اس کا انجام جو ہے احلا من العسلی, شہد سے بھی زیادہ میٹھا انجام ہوتا ہے اس کا. تو ایک چیز کی عادت ڈال لو برداشت کرنے کی. میں مانتا ہوں میرے اندر بھی اتنی نہیں ہے جتنا میں بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ صفت بہت اچھی ہے جس کے اندر برداشت آ گئی نا, کہ ایک دم ہائپر نہیں ہو جاتا, ایک دم غصہ نہیں ہو جاتا, فوراً کسی کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتا, نہ اچھا کہتا ہے نہ برا کہتا ہے, تو یہ شخص کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور حدیث میں اس کی اتنی تاکید ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. وہ دوبارہ آیا, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. پھر آیا یا رسول اللہ نصیحت کی، پھر آئے وہ یا رسول اللہ نصیحت کیجئے، پھر فرمایا لا تغضب، ایک ہی نصیحت، غصہ نہیں غصہ نہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی ساری خوبیوں پہ جو ان کا غصہ ہے نا، وہ ان کی ساری خوبیوں کو برباد کر دے گا. غصے میں یہ ایسے کام کریں گے. آپ نے کیا کیا؟ کسی پر احسان کیا، ساری زندگی خدمت کرتے رہے، کرتے باپ کی خدمت کی، کسی دن غصے میں اللہ نے کہے باپ کو تھپڑ لگا دیا، تو باپ کیا بول کیا کہے گا؟ وہ ساری زندگی خدمتوں کو آپ نے کیا کر دیا، بولو، برباد. دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے؟ لوگ کہیں گے یہ وہ ہے جس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا تھا. لوگ کر لیتے ہیں یہ حماقتیں. آپ نے بیوی کی ساری زندگی کڑوی کسیلی برداشت کی، بہت اچھا امیج آپ کا بن گیا، سب کچھ. ذرا سی بات پہ، کوئی بات تھی نہیں، ایک دن غصے میں آ کے دھڑ 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 طلاقیں نکال دی. پھر بتا سکو گے میں نے اتنا اچھا ہوں، میں اپنی وائف کے ساتھ اتنا زبردست سلوک؟ لوگ کہیں گے اور میری وائف بھی بہت اچھی. لوگ کہیں گے تو پھر طلاقیں کیوں دی؟ یار وہ کوئی بات تھی نہیں، بس غصے میں کیا ہو گیا تھا، میٹر گھوم گیا تھا. لوگ کہیں گے بھائی گھر تو برباد کر دیا نا، تو اب کیا قصے سنا رہے بیٹھ کے، یہاں گھما کے لایا، یہ کھلایا، وہ کھلایا، ختم. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو غصہ کیا کرتا ہے، ایسے جرائم کروا لیتا ہے. جلد بازی میں ایسے جرائم کروا لیتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں چند سیکنڈ میں برباد. یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، پہلے میں وہ خاتون کا بتا دوں نا، کریکٹر لیس میاں مارکیٹ میں بہت آ رہے ہیں، کریکٹر لیس میاں، کیونکہ آج کل بے حیائی بہت ہے، تو اس سے تعلق. ایسی خواتین کو میں کہتا ہوں بھائی پہلے شوہر کو کیسے سمجھاؤ محبت سے، پھر اگر بدماشی ہو سکتی تو بدماشی کرو. پھر وہ کہتی ہیں بدماشی زیادہ کی تو چھوڑ دے گا، تو میں کہتا ہوں لے لو طلاق، کہیں اور شادی کرو، کہیں اور رشتہ نہیں آئے گا. آج کل طلاق یافتہ عورت کا رشتہ بولو بہت مشکل، بچے لے کے کہاں دھکے کھاؤں گی. اور پھر چلو جاب واب کر کے اگر معاشی لحاظ سے کچھ کما بھی لیا تو ساری دنیا کو پتا چلے گا شوہر لیس خاتون ہے، وہ بری نظریں ڈالتی ہیں. کل جو آپ کا میاں کریکٹر لیس ہے، خطرہ ہے کہ عورت بھی کریکٹر لیس نہ بن جائے، کیا خیال ہے؟ تو ایسے موقع پھر میں کیا کہتا ہوں، صبر کرو. کیا کرو بھائی؟ اس کو کرنے دو، اس گند میں جہاں منہ مار رہا ہے مارنے دو. اب ہو سکتا ہے کوئی ظاہر پرست بولے مفتی صاحب کس قسم کے مشورے دے رہے ہیں. بھائی ہم مشورے یہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں اصول یہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے. پھر میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے، آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے، جو گند میں منہ مار رہا ہے مارنے دو، اللہ خود ہی انتقام لے گا اس سے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی اب آپ کے پاس نہ طاقت ہے ٹھیک کرنے کی، نہ محبت سے ٹھیک ہو رہا ہے، اور آپ اس سے الرجی بھی نہیں لے سکتی کیونکہ لیے تو اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں. تو چھوڑ دو بس اپنے حال. پھر بار بار ٹینشن، یہ کر رہا ہے میرا میاں، یہ کر رہا ہے، اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، چھوڑ دو اس خبیث کو اپنے حال پہ. پھر میں ان سے کہتا ہوں تھوڑا سا بڈھا ہونے دو اس کو، بڈھا ہونے دو. پھر دیکھو یہ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، کوئی بھی اس کو لکھو رہا. ایسے ہوئے واقعات، 15 سال پہلے کسی خاتون نے مشورہ لیا تھا، آج اس کا میاں کیا ہو گیا، بڈھا. پھرک کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں ہے، صرف پھرک رہ گئی ہے، طاقت جسم میں ختم، تمیز سے گھر آ کے بیٹھ گیا. لیکن پھر وہ گھر جا کے بیٹھتا ہے نا تو گھر میں عزت پھر ہوتی نہیں ہے، کیونکہ عورت کی نظر سے عزت گر چکی ہوتی ہے، بچے ویسے ہی ابا کو ٹھرکی مان رہے ہوتے ہیں. تو یہی اللہ نے دنیا میں سزا دے دی، میں کہتا ہوں یہ کافی ہے. لیکن پھر بھی عورت کو شریعت میں حکم یہی ہے کہ تمہارے تو بیسک حقوق ادا کر رہا ہے نا، تو جب تک میاں ہے تو اس کے ساتھ سلوک میاں والا ہی ہوگا، خان ساما والا بولو نہیں ہوگا. کیونکہ اکرہ الکفر فی الاسلام جو حدیث میں آتا ہے نا، کہ عورت کا شوہر بھی ہو اور وہ اس کی نافرمانی بھی کرے ایسا نہیں ہے. تو آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، عورت کو میں کہتا ہوں آپ کو اس کے جائز حقوق ادا کرنے ہیں، کیونکہ آپ کو تو وہ سہولتیں ملی بھی ہیں نا میاں سے، تو جو اس کے حقوق ہیں وہ آپ نے بہرحال دینے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو ابھی تک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مشورہ دیا ہے. تو اب ہم ایک اور مسئلہ بیان کر کے نا پھر میں آگے چلتا ہوں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچے کو باپ سے کوئی شکایت ہوتی ہے، بعض دفعہ بچے نے باپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی، باپ میں برداشت نہیں ہوتی، وہ ہر ایک کے سامنے اپنے بچے کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا یہ کام بہت خطرناک ہے، اس سے میں اپنی اولاد کو اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر رہا ہوں. تو بریکیں سب کی فیل ہیں، بریکیں ہم سب کی، کہ کون سی بات کدھر کرنے کی ہے کدھر کرنے کی نہیں. بھائی آپ کا بیٹا ہے، اونچ نیچ گھر میں ہو رہی ہے، بیٹے کو تھپڑ بھی لگا دو نا، اتنا برا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں باپ نے بلا وجہ بھی تھپڑ مار دیا، ایک اور گال آگے کر دو، ابا یہاں بھی لگا دو، خوشی خوشی مار کھایا کرو، اس سے بچے کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آتی. باپ بیٹے کا معاملہ ہے. لیکن جہاں باپ نے دل برداشتہ ہو کر، یا تو کوئی بہت ظلم ہو رہا ہو خدا نخواستہ نا، سگریٹ سے جلا رہا ہو ابا کو خدا نخواستہ، وہ بہت ظلم ہو رہا تو الگ بات، چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. آپ نے جہاں اپنے بیٹے کی برائیاں لوگوں کے سامنے شروع کر دیں، اور بیٹا لوگوں سے سن رہا ہوتا ہے کہ باپ یہ کہہ رہا تھا تمہارا ابا، تو پھر بیٹے کے دل میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. بیٹا کہتا ہے جب محلے پڑوس نے مجھے ذلیل کر ہی دیا ہے، تو میں اچھا بن کے اب مجھے حاصل کیا ہوگا؟ لوگ تھوڑی مانیں گے اچھا، لوگ تو کہیں گے وہی ہے جو ویسے اتنا نیک بنتا ہے. باپ کے ساتھ دیکھو سلوک غلط ہے اس کا، ویسے دیکھو تہجد پڑھ رہا تھا باپ کے ساتھ. لوگ بڑے نالائق ہوتے ہیں بتاؤں، آپ کو موقع چھوڑتے نہیں ہیں. ہمارے ایک جاننے والے لندن میں تھے، ان سے کوئی گناہ ہو گیا بےچارے سے، پھر اس نے توبہ کر لی، داڑھی بھی رکھ لی، نمازی بھی بن گیا، لیکن وہ گناہ لوگوں کو پتا تھا. اب اس نے بتایا کہ جب بھی کہیں سے گزرتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں یہ وہی ہے جس نے فلاں جرم کیا تھا. کہہ رہے مجھے یقین ہے اللہ نے معاف کر دیا، پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو باپ اپنے بیٹے کی برائیاں پبلک میں کر رہا ہے، جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ باپ کل معاف کر دے گا، پبلک معاف بولو نہیں. باپ اس لیے کہ باپ کے تو مفاد ہے نا اس سے، یہ بڑا جرم ہے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لامحدود حقوق رکھے ہیں اولاد پر. باپ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لامحدود ذمہ داریاں اولاد پہ ڈالی ہوئی ہیں. بھائی لامحدود ذمہ داریاں کسی پہ بھی، اپنی اللہ نے حقوق لامحدود نہیں رکھے. پانچ نمازیں فرض کی ہیں پڑھ لو، زندگی میں ایک حج کر لو، سال میں ایک مہینہ روزہ رکھ لو. یہ تھوڑی کہا کہ ہمیشہ رکھتا ہی رہو روزہ. تو لامحدود اللہ نے اپنے حقوق نہیں رکھے، باپ کے کیسے رکھے ہوں گے؟ میرے خیال آ نہیں رہی بات سمجھ میں. تو لامحدود برداشت اولاد پہ بھی نہیں رکھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے جب زیادہ دھمکیاں دی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر بھی آپ کی خدمت میں لگا رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے کہا میں آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا آپ ہلاک کر دیں، لیکن میں نہیں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کون ہوگا اپنے ابا کے حقوق پہچاننے والا؟ جب یہاں تک نوبت کی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. استغفر لک ربی، اللہ سے آپ کے لیے اب میں دعا مانگوں گا. اور انی مہاجر الى ربی سیہدین، اب میں اللہ کی طرف ہجرت کر کے جا یہ علاقہ چھوڑ رہا ہوں میں، کیونکہ میں آپ کے مذہب کو فالو نہیں کر سکتا اور آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. تو اب ہمارے راستے کیا ہو گئے؟ اگر لامحدود حقوق ہوتے باپ کے، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے ابا آپ پتھر سے ماریں، ڈنڈوں سے سر پھوڑیں، میں تو آپ کے پاؤں دباتا رہوں گا. تو کیا ہوتا؟ جو کام کرنے کے تھے وہ بھی رہ جاتے. تو میں خدا نخواستہ آپ کو والدین سے باغی نہیں بنا رہا. ہمارے ماں باپ ایسے نہیں ہیں جو ہمیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں، یا جو ہے وہ چولہے میں ڈال دیں ہمیں، ٹھیک ہے نا. زیادہ زیادہ تھپڑ چانٹے یہی ہے نا. تو یہ تو کھاؤ سعادت سمجھ کے. ہم نے تو ابا سے اللہ کا شکر ہے بہت مار کھائی ہے، اور اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اگر ابا سے نہ پٹے ہوتے تو چھوئی موئی ہوتے. کس چار شادیاں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چھوئی موئی ہوتے، کسی نے ذرا سا بھی بہو بھی کر دیا ہوتا بے ہوش ہو جاتے. تو ہم تو جب دوسری کیے تو موسٹ وانٹیڈ گریبان کھول کے موسٹ وانٹیڈ بنے ہوئے گھوم رہے تھے، کیونکہ پٹ اتنے چکے تھے ابا سے، بلا وجہ نہیں ابا مارتے تھے، شرارتوں پہ مارتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں جس نے باپ کی مار نہیں کھائی وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو باپ ہے یار، ماں سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ، چانٹے کھاؤ اماں سے، چانٹے کھاؤ ابا سے، یہ قابل برداشت ہے. لیکن باپ جب بیٹے کی برائیاں محلوں میں کر رہا ہو، یہ پھر بیٹے پر آپ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, انگلیاں لوگ اٹھا رہے ہو نا, یہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہے, یہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا ہے, یہ اپنے باپ کے ساتھ. یہ چیز برداشت نہیں ہوتی انسان سے, وہ پاگل ہونے لگتا ہے. وہ کہتا ہے یار مجھے ذلیل تو کر دیا نا. کیونکہ غیرت مند آدمی کے لیے یہ گالی چھوٹی نہیں ہے, بغیرت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انگریز کو آپ بولیں کہ یہ تمہارا تم نے اپنے تمہیں پتہ ہی نہیں آج تک تمہارا ابا کون ہے, کمبخت تلاش تو کرو ابا کون ہے. تو انگریز کہے گا اچھا چلو میں کوشش کرتا ہوں. پھر ابا دریافت ہو گئے, پھر آپ نے انگریز سے کہا تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہے تھے, تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ ہوگا. وہ کہے تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہے تھے, تم نے اس دفعہ فادر ڈے پر ایک کیک کا ڈبہ بھی نہیں بھیجا. انگریز کہے گا چلو فادر سے سوری کر لینا, بھیجوں گا. تو ان کا تو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں, لیکن جہاں غیرت مند لوگ رہتے ہیں جن کو ماں باپ کے حقوق کا تھوڑا بہت اندازہ ہے, ان کو پتا ہے یہ بہت بڑی گالی ہے جب کسی کو کہا جائے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ یہ جب ماں باپ کے ساتھ ہی نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ جب ساری دنیا کے ساتھ ٹھیک ہے, باپ اور ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو کس کام کا آدمی بھائی؟ دنیا کیا کہے گی؟ تو اپنے باپ کا تو ہے نہیں, تو باقی کیا میں نصیحتیں کر رہا ہے؟ تو غیرت مند آدمی کے لیے یہ تانا ہلکا بولو نہیں ہوتا. تو ہم تو بات غیرت مند لوگوں کی کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ ماں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی ساری دنیا میں برائیاں کرتی پھرے اور باپ اپنے بچوں کی برائیاں ساری دنیا میں کرتا پھرے, تو اس کا مطلب آپ شیطان کو موقع دے رہے ہو کہ وہ آپ کی اولاد کو آپ کا باغی بنائے. ہم تو پھر بھی اولاد کو کہیں گے سہ لو یار, برداشت کر لو, لیکن شیطان سے کون الجھے گا بھائی؟ شیطان ایسے موقع پہ وہ پورا پورا اس کو خراب کرے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کی برائیاں, اور باپ کو بھی سائیڈ ایفیکٹ کا اندازہ ہوتا ہے اس کے, لیکن برداشت ہی نہیں ہے, فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں. جو آ کے بیٹھا اب بیٹے کی برائی ہے, وہ آ کے بیٹھا اس کے سامنے, تیسرا آ کے بیٹھا اس کے سامنے, تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے, تو اس سے پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ سارے مسائل جو خراب ہو رہے ہیں یہ کس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں؟ جل بازی. کس کی وجہ سے بھائی؟ کہ ٹینشن میں صبر نہیں کرنا اور خوشیوں میں اپنی لمٹ سے باہر. جیسے وہ ہو گیا ہے نا, ایک غریبوں کو گالیاں دیتا ہے, اس کو پیسہ آیا تو سیٹنگ کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی, صحیح ہے نا؟ یوں یوں نوٹ چھاپ رہا ہے, یوں یوں کر رہا ہے, یوں یوں کر کے پتہ نہیں کیا, پہلی دفعہ لگ رہا ہے تیرے پاس پیسہ آیا. باقی تو پیسہ کوئی اتنی بڑی فلم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مل جائے اللہ کی نعمت, نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی عیب نہیں ہے, کوئی ناکامی نہیں ہے. دولت مند نے بھی مر کے کیڑوں نے کھانا ہے اس کی لاش کو, ٹماٹر والی کی لاش کو بھی کس نے کھانا ہے؟ کیڑوں نے کھانا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ پیسہ رکھنا اچھی بات ہے, پیسے سے دل لگانا, پیسوں کی تعریفیں کرنا اور بنگلوں کی گاڑیوں کی تعریفیں کرنا یہ بری چیز ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی انتہائی دولت مند تھے, تھوڑے نہیں بلکہ بہت زیادہ. اس کے باوجود ہمیں حضرت کے پاس بیٹھ کر دولت کی محبت نہیں پیدا ہوتی تھی, ورنہ دولت مندوں کے ساتھ بیٹھ کر دولت کی لالچ آتی ہے. آپ زیادہ پیسے والوں میں بیٹھو نا, تھوڑے دن میں آپ کے دل میں ہوس آئے گی. ہم جس شیخ کے پاس گئے نا, ہمارے حضرت نے جو گھڑی خریدی ہوئی تھی نا, اور وہ گھڑی پتہ ہے کتنے کی تھی؟ 1980 یا 85 میں حضرت نے 60,000 کی خریدی تھی, 1980 میں. اس وقت کا 60,000 آج کا کتنا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں یار, گھڑی انتہائی مہنگے مہنگے پرفیوم, سمجھتے ہو؟ جوڑا جو پہنتے تھے نا وائٹ کلر کا, بہت ہی اعلی کوالٹی والا. اور گاڑی کا قصہ میں کئی بار سنا چکا ہوں آپ کو, کہ ہمارے دل میں حب دنیا ڈال رہے ہو. حب دنیا نکالنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دنیا دیکھو ہی نہیں. کب تک چھپو گے اس دنیا سے؟ حب دنیا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو اور پھر بولو کہ یہ مٹی ہے, مٹی میں ختم. میں جب امریکہ گیا نا, میں نے ولاگ میں دکھایا کتنا خوبصورت امریکہ. لوگ کہنے سے ہمارے دل میں تو دنیا کی محبت پیدا ہو رہی ہے, ادھر بیان میں کہتے ہو دنیا مسافر خانہ, ادھر دکھا کیا رہے ہو؟ دکھانے کے بعد مسافر خانہ سمجھو, دیکھے بغیر مسافر خانہ سمجھنے کا فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جس دن دیکھو گے تو پھر سارا مسافر خانہ نکل جائے گا. دیکھ کے مانو کہ مسافر خانہ ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ اگر دیکھے بغیر مان لیا نا مسافر خانہ جھونپڑے میں رہ کے, وہ تو ہر آدمی مانتا ہے مسافر خانہ ہے, جس نے کبھی بلڈنگیں دیکھی نہ ہو. جو دبئی کی بلڈنگوں میں دیکھ کر آ کے کہہ رہا ہوں مسافر خانہ, تو یہ پکا مسافر خانہ سمجھے گا اس کو. تو ہم آپ کو امریکہ کی خوبصورت بلڈنگیں اس لیے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو خوبصورت ہے دیکھو, لیکن ہے کیا؟ مسافر خانہ. تو دیکھو سب لائف کو, سب نہاریاں کھاؤ, ٹھیک ہے نا, بریانیاں کھاؤ. تو ایسا نہیں ہے مسافر خانے کا تصور کہ آپ جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ اور قبرستان میں منجی ڈال کے لیٹ جاؤ کہ میں نے جانا یہی ہے تو پہلے ہی میں پہنچ جاؤں یہاں پہ. تو ہمارے حضرت کے پاس اتنی دولت, تو وہ گاڑی کس سے خریدی؟ کویت کے شہزادے سے. اتنی لمبی چوڑی گاڑی تھی یار, جب روڈ پہ چلتا تو ایسا لگتا کہ یہی ہے, باقی سارے رکشے ہیں اس کے سامنے. تو ایسی لگژری لائف اسٹائل تھا. 8-9 سال ہم حضرت کے پاس رہے ہیں, ایسے مہنگے پرفیوم, کیونکہ شہانہ طرز زندگی تھی نا. جو شہانہ طرز زندگی والے بدبو کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے. ایک طالب علم کی ٹوپی رہ گئی تھی حضرت کے کمرے میں, حضرت اس کو یوں کر کے لے کر آئے ہیں کیونکہ بدبو کبھی حضرت نے دیکھی نہیں تھی. حضرت اگر کراچی کی ان گلیوں میں آ جاتے پھر تو بےچارے بے ہوشی ہو جاتے. تو ایسے لے کر آئے ہیں, کہتے یہ تم سے اٹھا ہی نہیں جا رہی, تم کمبخت کو سر پہ کیسے رکھتے ہو اس کو. اور حضرت کے پاؤں کے تلوے میں نے تو بہت دفعہ دیکھے جب سردے میں جاتے تھے نا, پاؤں کے تلووں پہ میں نے کبھی اتنا سا گرد کا نشان نہیں دیکھا. یہ طبیعت کی نفاست تھی, سمجھ رہے ہو؟ پاؤں کے تلوے نہیں کبھی میں نے دیکھے, اتنی صفائی. کیونکہ جب ظاہر ہے پیسہ آتا ہے تو مزاج بھی کیا ہو جاتا ہے, شہانہ. تو جب حضرت میں غربت تھی تب بھی صفائی میں, تو اس وقت بھی یہی حال تھا. وہ کہتے ہیں نا, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے, قدم گن گن کے رکھتے ہیں کمر بل کھا ہی جاتی ہے. جو حسین لوگ ہوتے ہیں نا ان کی کمر بھی بل کھاتی ہے, اور وہ قدم بھی بڑے اسٹائل سے رکھتے ہیں, کیونکہ حسن کی وجہ سے سارے اسٹائل ہی چینج ہو جاتے ہیں. کمبخت میں حسن ہی نہیں ہے پھر کوئی اسٹائل مسٹائل کیا خیال ہے؟ جس میں حسن ہی نہیں ہے تو نہ اس کی کمر بل, کمر ہوتی نہیں کمرہ ہوتا ہے, تو نہ کمر بل کھاتی ہے نہ کوئی اسٹائل ہوتے ہیں. جہاں حسن آیا بات چیز کے اسٹائل چینج. تو جب حضرت تو تھا ہی شہانہ مزاج, تو پھر وہ سارے حضرت کے پھر ساری چیزیں شہانہ تھی. تو پگڑی بھی جب پہنتے تھے تو بہت مہنگی والی پگڑی, ہر چیز, خوشبو بھی. ہم 8-9 سال رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے یہ دولت دیکھ کے کبھی ہمارے دل میں نہ احساس ہے کمتری, کسی طالب علم کے دل میں بھی نہیں. جو حالانکہ ہم تو پھر بھی متوسط درجے کے تھے, ہمارے تو بہت سارے غریب طلبہ بھی پڑھتے تھے, ان کے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, کیونکہ گٹکا بھی کھاتا تھا چھپ چھپ کے نا. ایک ہمارا کلاس فیلو تھا, نسوار وہ کھاتا تھا, سگریٹ وہ پیتا تھا چھپ کے, پان وہ کھاتا تھا. تو مدرسے میں تو پابندی تھی ان سب چیزوں پہ, تو ہمارے استاذوں نے بتایا تھا کوئی چھپ کے پان کھا رہا ہو ہمیں بتانا, کوئی نسوار کھا رہا ہو سگریٹ پی رہا ہو ہمیں بتانا. ہم کہتے تھے یار ہمارا دوست ہے, کیا ایک چیز پی رہا ہو تو ہم بتائیں نا. تین تین چار چار چیزیں ایک ہی ٹائم پہ چھپ چھپ کے چلتی تھی اس کی, طالب علم تھا. تو ایک دن چھوڑ دی اس نے سب, صرف نسوار پہ آ گیا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا خیریت آج کل سگریٹ نہیں پی رہے؟ کہہ رہے یار پیسے ہی نہیں ہوتے, کیا کریں یار, کہاں سے لائیں پیسے. کہہ رہے صرف نسوار کے نکل آتے ہیں, جیب خرچی جو ابا سے ملتی ہے. تو کتنا غریب طالب علم تھا نا, وہ بھی کبھی احساس کمتری میں نہیں گیا حضرت کی دولت پیسہ دیکھ کے. تو پیسہ رکھنا برا نہیں ہے, پیسے کی ہوس اور پیسوں کی محبت کیا ہے, بری چیز. آج مالدار کے پاس بیٹھو پیسوں کی ہوس پیدا ہوتی ہے, جو بزرگ مالدار ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھو پیسوں کی ہوس پیدا نہیں ہوتی. تو ہم نے 8 سال جو میرے شیخ تھے نا, تو کروڑ پتی شیخ تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں ان کو دیکھ کے نہیں ہوا کچھ بھی کہ یار ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی ہو. تو اللہ نے کیا کہا کہ خوشی میں کنٹرول سے باہر ہو جانا, وجہ یہی تھی کہ ہمارے حضرت اس خوشی میں کنٹرول سے باہر, بولو نہیں, کنٹرول سے باہر نہیں تھے. اور غم میں بھی کنٹرول سے باہر ہو جانا, بے صبری کرنا, جلدی کے فیصلے کر لینا. تو اللہ کہتا ہے, اللہ کو یہ صفت محبوب نہیں ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. انسان جلباز ہے, غم پہنچتا ہے تو ایک دم ہلڑ بازی شروع کر دیتا ہے. وہی ہے نا, ابا کو غم پہنچا میری اولاد نے برا کیا, ہلڑ بازی میں وہ غم جا کے پبلک کو بتانا شروع کر, اسے معاملہ ٹھیک تھوڑی ہوتے ہیں. تو اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا. جب دولت آتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے, आप कह सकते हो बहुत से लोग दुनियादार हैं, दौलत आई कंजूस नहीं बने। नहीं भाई, वो हैं कंजूस, आपको सखी लग रहे होते हैं कि उन्होंने आपको चाय पिलाई होती है या उन्होंने कैमरे के सामने दो चार गरीबों को खाना खिला दिया होता है। ये सेकुलर और मुल्हिद लोग ना, क्योंकि इनके पास और तो कोई नेकी होती नहीं है, ये अक्सर शराब भी पीते हैं, अक्सर जिना भी करते हैं, गर्लफ्रेंड्स भी रखी हुई होती है इन्होंने, अब्बा अम्मा के ज्यादा हुकूक भी ये अदा नहीं करते। तो इंसान के अंदर ना अल्लाह ने अच्छाई का एक जज्बा रखा है, तो उस जज्बे को तस्कीन पहुंचाने के लिए कभी कभार दो चार लगड़े लूलों का व्लॉग बना दिया, एक नाबीना को सड़क पार करा दी, कभी किसी गरीब को थोड़ा सा कुछ दे दिया, उसकी वीडियो भी बना दी। तो ये लोग ये भरमबाजियां बहुत करते हैं, समझ रहे हो? नहीं आई मेरा ख्याल बात। इस तरह के भ्रम इन लोगों में बहुत होते हैं कि देखो इंसानियत के लिए हम कितने खैर ख्वाह हैं, क्योंकि ना अब्बा का पता ना अम्मा का पता, ना रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं, ना अल्लाह को पूछते हैं, जिना ये करते हैं, शराब ये पीते हैं। तो भाई अच्छाई क्या है आपके अंदर? तो अब एक ही अच्छाई रह गई, गरीबों और माजूरों का ख्याल करना। तो उनके साथ इनका एटीट्यूड कैमरे की हद तक बहुत अच्छा होता है, समझते हो? कैमरे की हद तक बहुत अच्छा होता है, अक्सर का, 100% की बात नहीं कर रहा, किसी को अल्लाह तौफीक दे तो एक अलग बात है, अक्सर इसको देख के लोग समझते हैं यार देखो ये कितने अच्छे हैं, और वो मौलवी को देखो या वो मौलाना टाइप के बंदे को देखो, उसका तो ये भी कंप्लेन है, ये भी कंप्लेन है, और भाई वो अपने फालिज ज़दा बाप की 10 साल से बिस्तर पे खिदमत कर रहा है, जिसको जो कौमे में गया हुआ है, जो ये सेकुलर सोच भी नहीं सकता, वो अपने बाप से मार खाता है और आगे से उफ बोलो नहीं करता, वो अपनी बूढ़ी मां को 15 साल से उसकी खिदमत कर रहा है। ये जज्बा इन लोगों में नहीं है। दो चार गरीबों को यूं खिला देना, थोड़ा सा वाइपर लेने वाले को कुछ पैसे पकड़ा देना, ये भी अच्छी काम, अच्छा काम है, इसको सखावत थोड़ी कहते हैं। वो उसका नवाज देवबंदी का बड़ा बेहतरीन शेर है, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, पूरी नजम है जबरदस्त, भी मुझे याद नहीं आ रही, यूट्यूब पे देखिए, अगले हफ्ते बताऊंगा इंशाल्लाह। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, ऐसे ही दो चार रुपए खर्च करने को खर्च करना नहीं कहते। हमने सखावत खुदा की कसम उलमा में देखी है, बुजुर्गाने दीन में देखी है, जो तुम सोच नहीं सकते। मेरे शेख कितने करोड़पति थे, लेकिन पता है क्या सखावत थी? जितना पैसा आता था ना, गाड़ियां रखी हुई होती थी जमीनों से, तो हजरत ने गाड़ी खरीद ली अच्छी, ठीक है, वो पैसा, और खाना पीना बहुत स्टाइलिश था, अच्छा खाना था, कपड़ों के पैसे ये निकाल के बाकी जितना है सारा फी सबीलिल्लाह, गिनते नहीं थे कि फिर कितने आए उसमें, 1 करोड़ों, 1.5 करोड़ों, 50 लाखों, हजरत को इससे कोई गरज बोलो नहीं थी। कोई प्लॉट नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई जागीर नहीं, दुनिया मुसाफिर खाना है, इस कमरे में फ्लैट में रह रहे हैं, मर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, क्या ख्याल है भाई? तो भाई जाना है तो घर बनाने की क्या जरूरत है? हमारे यहां जब पैसा आएगा, सबसे ज्यादा कमबख्त मसूर की दाल खा रहा होगा, पैसा बहरिया टाउन में लगा रहा होगा, ये है दिल की तंगी। फिर हजरत ने आखिर उम्र में फिर अपनी अहलिया के लिए एक फ्लैट ले लिया था कि भाई चलो मेरे बाद इनका कोई ठिकाना हो, बच्चों के लिए इसलिए नहीं कि वो स्टेबल थे, वो अपना कमा रहे थे, कोई बात नहीं, सारी जिंदगी किराए के घर में गुजारी, कोई बात नहीं, दुनिया क्या है भाई, मुजाफिर खान है, तो जो खा लिया वो तुम्हारा है, जो इस्तेमाल हो गया वो तुम्हारा है, बाकी सारा ये तो हमारा थोड़ी है। और आज मनुआ का मतलब क्या है? अल्लाह कहते हैं जहां दौलत आई रोक लेगा उसको, रोकने ये प्रॉपर्टी भी तो रोकना ही है, ये क्या है, खा नहीं रहा रोकेगा, जो अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहा, सोचो वो गरीबों पर कहां खर्च करेगा। तो ये दुनियादार लोग अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे, ये सारा प्रॉपर्टी में रोक रोक के लगा रहे, तो तुम इनसे ये उम्मीद रखते हो कि ये सेकुलर लोग गरीबों को खिलाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है भाई, थोड़ा बहुत खिला लेते हैं, अपनी एक इंसान के अंदर अल्लाह ने एक रखा है जज्बा नेकी का, तो उसको भी तस्कीन पहुंच जाती है, थोड़ा सा पब्लिक भी खुश होती है कि इतने बुरे हैं नहीं जितने हम समझते हैं। देखो इंसानियत के लिए उस दिन नाबीना को रोड पार कराया, उस दिन ये किया और एक ट्रस्ट खोल दिया, सब कुछ होता है, लेकिन इस जानदार बुनियादों पर नहीं होता। जो अल्लाह ने जज्बा मजहबी लोगों को दिया है, समझते हो, वो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, बहुत कुछ अल्लाह के लिए लुटाते हैं, वो बहुत कुछ खर्च करते हैं, और अगर नहीं करते तो वो मजहबी है ही नहीं, फिर वो मजहब का लुबादा उड़े हुए हैं। आप कहीं ऐसा बोलो कि वो फलां दाढ़ी टोपी वाला वो तो उल्टा लोगों से पैसे लेके खा रहा है, तो भाई वो तो दाढ़ी टोपी की हद तक है ना, हकीकत में वो मजहबी है ही नहीं, क्योंकि चोर भी दाढ़ी रख लेते हैं बाज दफा। तो इसलिए इन आयतों का हासिल क्या निकला कि जब गम पहुंचे तो सब्र करो, अफरा तफरी بولو مت کرو, اور خوشی پہنچے تو اس کو اللہ کی دین سمجھو, اور خاص طور پر خوشی میں اگر پیسہ آیا ہے تو اس پہ سانپ بن کے مت بیٹھ جاؤ. خرچ کرو اللہ کی راہ میں یہ سوچ کے کہ جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے. اور سیکولر لبرل آدمی کیا سوچتا ہے, اللہ نے دیا ہی نہیں ہے تو جب میں خرچ کروں گا تو دوبارہ کہاں سے آئے گا, سمجھ رہے ہو نا, تو سارا اس کا تو سافٹ ویئر ہی کیا ہے, غلط ڈلے ہوئے اس کے اندر سافٹ ویئر. تو یہ عنایتوں کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا. مفتی صاحب کرکٹ کے بھی خلاف, کرکٹ کے کافی خلاف ہیں جبکہ دوسری چیزیں جن میں خرافات زیادہ ہیں مثلا ولاگ اور پرینک جس میں نامحرم خواتین بھی ہوتی ہیں, ڈرامے وغیرہ ان چیزوں کے خلاف ہیں. ڈراموں کے کیوں خلاف نہیں ہوں بھائی, میں نے تو ڈراموں کو کبھی جائز نہیں کہا. پرینک جس میں بے حیائی نہ ہو اس کو میں دیکھنے کو جائز سمجھتا ہوں, تھوڑی دیر تفریح ہو جاتی ہے. اور ولاگ جو بھی جائز ولاگ ہیں اس کو بھی دیکھنے میں. کرکٹ تو سالا صبح سے چلتا ہے شام تک چلتا ہی رہتا ہے, اور پھر اس کے تبصرے پھر اگلے دن تک فجر تک چلتے ہیں. پھر اس میں جو جذبات ہیں لوگوں کے, اتنا پرینک میں ایسے جذبات تھوڑی ہوتے ہیں, تو وہ جو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, پھر کئی کئی مہینے اس پہ بحثیں چلتی ہیں. اتنا ٹائم میرے بھائی, یہ اتنا ٹائم ویسٹ کرو گے اللہ کو کیا جواب دو گے قیامت کے دن. تو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے, کھیل کا مقصد تفریح ہے, تو پرینک بھی تفریح کے لیے. تھوڑی دیر تفریح ہو گئی دماغ کیا ہو گیا, فریش ہو. تو مزاح کرنے میں انسان تکبر سے محفوظ ہے, جو ہر وقت وقار میں ناک پہ مکھی بٹھا کے رہتے ہیں, گھر پہ بھی آتے ہیں ایسے تمیز سے آئیں گے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, وہ ان کو نہیں پتا چلے گا کن کا ہے. وہ ایک تھے ہمارے ابا, جب گھر میں آتے تھے بڑا روب تھا, میں نے بتایا نا بھی کتنا ہم پٹے ہیں الحمدللہ, لیکن ہمارے ابا مذاق بھی بہت کرتے تھے. گھر میں آتے تھے ایسے گپ شپ لگاتے, لطیفے بھی. میں اکثر بیان میں جو لطیفے سناتا ہوں ابا سے سنے ہوئے میں نے. ہمارے ابا کے دوستوں میں تھے, وہ جب بھی گھر میں آتے نا تو وہ گھر میں آتے ایسے, بچے دروازہ کھولتے ابا کی ویسٹ کوٹ اتارتے اور وہ گھر میں آ کے ایسے بیٹھ جاتے, بالکل یہی اسٹائل. ایک بچہ آ رہا ہے چائے رکھ رہا ہے, ان کی بیگم آ رہی ہیں پانی رکھ رہی ہیں, بالکل روبوٹ نہیں آتا, نہ کوئی سلام نہ دعا, ہلکا سا ایک سلام کہہ دیا بس, پھر روبوٹ کی طرح لیٹ گئے اپنے کاموں میں مشغول. پھر اٹھے دو چار آرڈر واڈر مارے کہ اس کے بعد گھر سے باہر. ہم نے زندگی بھر ان کا یہ معمول دیکھا. ہم اپنے ابا کو دیکھتے تھے یار, ہمارے ابا کا بھی یہی اسٹیٹس ہے لیکن کیسے گھر میں آتے ہیں. اچھا ہمارے ابا تو نمازی بھی تھے, وہ نمازی بھی نہیں تھے. ہم کہتے تھے نیک بھی ہمارے ابا ان سے زیادہ ہیں, صحیح. تو ہمیں اس عمل سے اپنے ابا سے اور زیادہ محبت ہو. تو جس کی طبیعت میں بالکل بھی مزاح نہیں ہے نا, تو اس میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا کھوپڑی اوپر سے کیا ہو جائے, آؤٹ ہو جائے, سمجھ لو تکبر پیدا ہو جائے گا اس کے اندر. تو کرکٹ کے میں اس لیے خلاف ہوں, ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اس میں. اور یہ پرینک میں اتنا ٹائم, اگر پرینک میں ہی کوئی ساری رات پرینک ہی دیکھ رہا ہے تو وہ بھی بے وقوف ہے, ہم اس کو بھی منع کریں گے. بس تھوڑا سا دیکھ, اب یہ تھوڑی کہ مستر بینی لگا کے بیٹھ گیا ہے, سارے ایپیسوڈ آج ہی تو انہیں ختم کرنے ہیں. ڈپریشن کے لیے رکھو ایسی چیزیں, ڈپریشن بھی آئے گی نا, تو جب آئے تو ایک کلپ رکھا ہوا ہے لگا کے دیکھ لیا, ایسے چلایا کرو. تبلیغ والے ہمیں گش پر بیچتے ہیں, اعلان کرواتے ہیں, اب ہمیں جھجک اور شرم آتی کے لوگ کیا کہیں گے. کہہ رہے ہیں ہمیں شرم آتی ہے تبلیغ والے ہم سے اعلان کرواتے ہیں, تو ہمیں اعلان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. میرے بڑے بھائی تھے, ان کے استاد تھے, میرے بڑے بھائی حافظ ہیں, تو ان کے استاد نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ اذان دے دو. میرے بڑے بھائی شرمیلے تھے, جو بڑے سے چھوٹے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے, انہوں نے کہا پھر کسی بے شرم کو بلا کے لیا جو اذان دے. گلی محلے سے کسی بے شرم انسان کو بلا لے. تو آپ کو اگر شرم آ رہی ہے تو تبلیغ والوں سے کہیں کہ میں شرمیلا ہوں, کسی بے شرم کو تبلیغ میں لے کے جائیں جو اعلان کر دے. تو اللہ کے بندے کہہ رہے تو اعلان کرو نا, اسی سے تو بولنا آئے گا. تبلیغ میں جو چار مہینے لگا لیتا ہے مبلغ بن جاتا ہے, بولنا سیکھ لیتا ہے, ورنہ ساری زندگی شرم میں ہی رہو گے. یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ وہ شرم جو نقصان دہ تھی وہ شرم نکال دی انہوں نے. یہ شرم نقصان دہ, آپ میں کانفیڈینس ہی نہیں ہے پبلک کے سامنے بات کرنے کا. کانفیڈینس تو بہت بڑی نعمت ہے. اب دیکھو میرے سامنے لاکھوں کا مجمع ہو, امریکہ ہو, جاپان ہو, میں شروع ہو جاتا ہوں بیٹھتے ہی. ذرا بھی گھبراہٹ نہیں ہوتی, اور اتنے اپر لیول کے لوگ بعض دفعہ میرے بیان میں آتے ہیں نا کہ آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں کہ یار یہ اتنے ایجوکیٹڈ، اتنے پڑھے لکھے، اتنے ہائی پروفائل لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بولے کیسے. میں کیسے بولتا ہوں؟ کیونکہ میں 18 سال کی عمر میں جب میں نے بیان، مجھے یاد ہے میرے سامنے فوج کے آن ڈیوٹی کرنل بریگیڈیئر بیٹھے ہوئے تھے جن میں 18 سال کی عمر میں بیان کروں، ایسا کانفیڈینٹلی میں نے بیان کیا تھا. انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا بیٹا آپ کی عمر کتنی، میں نے کہا 18 سال. میرے ابا چونکہ نیوی میں تھے نا تو ان کے تعلقات تھے، تو کہتے ہیں یار آپ کی تو 18 سال میں آپ میں اتنا کانفیڈینس ہو رہا ہے ایسے بیان کر رہے ہو، اور بیان بھی بڑا تگڑا ہو گیا تھا. اس وقت تو زیادہ تگڑے بیان ہوتے تھے، اب تو میں لٹکے لیے سنا رہا ہوں، تو پہلے تو میں رلاتا تھا بیان میں. تو پھر جب میں نے شادیاں کی ہیں نا تو میں نے کہا ہر وقت رونا اچھا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ہنسنا بھی چاہیے انسان کو. نہیں مطلب کہ ہر جگہ ہی رو رہا ہے آدمی، تو لوگ مجھے کہتے ہیں جمعے میں لوگوں کو ہنساتے ہو، میں کہتا ہوں گھر میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں بےچارے، یہ تو تھوڑا یہاں آ کے ہنس لیں گے. گھر میں بھی روئیں، ملکی حالات پہ بھی روئیں، اور یہاں آ کے بھی روئیں، تو جہنم میں جانے سے پہلے یہ تو جہنم میں چلے گئے. ہم نے تو ان کو جہنم سے بچانا ہے، دنیا کی جہنم سے بھی اور آخرت. اور اس زمانے میں لوگوں کے اعصاب کمزور ہیں، تو اس لیے ہنستے ہنستے ہی دین پہ چل جاؤ زیادہ اچھا ہے. زیادہ ٹینشن لوگے، اللہ کا خوف تو پیدا ہونا نہیں ہے، صحتیں برباد ہونا شروع ہو جائیں گی، فوراً نفسیاتی بن جاتے ہیں. کسی کو تھوڑا سا احتیاط سے وضو کا طریقہ سکھا دو نا، اللہ کا خوف ڈال کے، وہ وہمی بن جائے گا، شاور کے نیچے بیٹھا ہی رہتا ہے، غسل ہی کرتا رہتا ہے، نل کو لوٹے کے لوٹے بہا دیتا ہے پانی کے. تو اس لیے میں وضو بھی ایسے بتاتا ہوں، کر لے بخشش ہو جائے گی، اسی وضو میں انشاءاللہ کیا ہو جائے گی. اب ہو سکتا ہے علماء میرا بیان سنیں بولیں آپ ان کو اتنا وہ کر رہے ہو فری، ایک بالش جگہ بھی خوش، ایک بال کے برابر جگہ بھی خوش رہ جائے تو جہنم ہے نا. تو میں کہتا ہوں یہ بھی حدیث میں نے ان کو سنائی نا، اور زیادہ احتیاط کے ساتھ سنا دی، یہ ایسا نہیں کہ جہنم کا خوف پیدا ہوگا، یہ وہمی ہو جائیں گے. تو وہمی طلاق کے مسائل زیادہ احتیاط سے بتا دو، یہ کہنے سے بھی طلاق ہوتی، یہ کہنے سے تو وہمی بن جاتے ہیں. ہر وقت ان کو یہی لگتا ہے کہ طلاق ہی ہو رہی ہے، بس شادی تو ہو ہی نہیں رہی. تو ایسے دماغ بھائی آج کل لوگ اب نارمل ہیں، تو اس لیے ان لوگوں کو ہنستے کھیلتے ہی انسان کے بچے بن جائیں، یہ زیادہ صحیح ہے. ڈرا ڈرا کے بنایا. میں خود بعض اسکالر کو جب سنتا ہوں نا میں ڈر جاتا ہوں، میں کہتا اللہ میری نیند گئی آج. بعض اسکالر ایسے یوٹیوب پہ جب آتے ہیں نا ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اینکر کہتے ہیں مجھے کیوں ڈانٹ رہے بھائی، میرا کیا قصور ہے؟ یعنی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اینکر بزبان حال، سامنے تو نہیں کہے گا، بزبان حال کہتا ہے مجھے کیوں ڈانٹ رہا ہے. یعنی وہ اینکر جب ان سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں نا وہ، تو اینکر کی دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے اینکر کہہ رہے میں نے تھوڑی یہ کام کیا ہے، مجھے کیوں ڈانٹ رہا ہے. تو ان کو دیکھ کے آدمی اور ڈپریشن میں جاتا ہے، خطرناک خطرناک قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یوں ہو جائے، فلانا ہو جائے، ڈمکانا ہو جائے. تو یہ دور نہیں ہے، یہ دور ہے تمیز سے. جو جائز حلال نعمتیں ہیں نا ان سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ. اب میں یہ کہوں پرینک دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، جو جس میں بے حیائی نہ ہو اس کی بات کر رہا ہوں، وہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. مسٹر بین بھی حرام ہو گیا تو کیا کریں پھر، کیا کریں پھر آدمی؟ تفریح کی کیا چیز، ہمارے ملک میں کوئی پارک ہے ایسا جہاں تفریح ہوتی ہو؟ کوئی امریکہ کی طرح کوئی ایسی لیکس ہوں، خوبصورت جھیلیں ہوں جہاں بطخیں تیر رہی ہوں. میں امریکہ میں جب میں نے لیکس دیکھی نا جو بطخیں تیر رہی ہیں، میں نے کہا کراچی میں ایک بطخ بھی کوئی زندہ نہیں چھوڑے گا اگر گورنمنٹ ایسے بطخیں لا کے چھوڑ دے. سب سے پہلے بطخ کو ہم نے ٹینشن دینی ہے، اتنے پتھر ماریں گے نا اس بطخ پہ، سنسار کر کے مار دیں گے، ذبح کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ہر آدمی نا اپنی ٹھڑک دور کرنے کے لیے دے نشانہ چیک کرے گا یار بطخ، پھر اس میں گند کتنا ہوگا. تو ہمارے یہاں تو ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں انسان لائف کو انجوائے کر سکے، کوئی تفریح ہو، کوئی آکسیجن پراپر مل رہی ہو، کہیں بھی جاؤ پراپر آکسیجن ہی نہیں ہے. تو اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے ہماری ذہنی تفریح کی، تھوڑا بہت پرینک شرینگ دیکھ لو، تھوڑا بہت لطیفے سن لو، اور کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ تو یہ بھی اگر حرام، مفتی لوگ کہتے ہیں حرام ہے تو اس سے کیا ہوگا، لوگ چرس پینا شروع کریں گے پھر، بھائی تفریح کی اب ہمارے پاس چرس رہ گئی ہے. تو جائز تفریحاں تو خود بھی ان پہ پابندیاں، بچوں پہ بھی اس طرح کی پابندیاں نہ لگاؤ. ٹھیک ہے بیٹا، طاغوت سے کیا مراد ہے تفسیر سے بیان. اچھا اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں قربانی کے جانور کے ساتھ بچے بہت ہل جل رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ جانور کی قربانی کا مبارک جانور ہے. یار بچوں کو بھی ایک موقع ملا ہے تفریح کا، اور عید کا دن ہے تو تھوڑا سا انجوائے کرنے دو. بہت لوگ مجھے کہتے ہیں اس سے بیان دیں، گلی میں جانور کو بھگا بھگا کے گھوم رہے ہیں، اس سے جانور کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ جانور ہے بھائی، وہ برگر فیملی سے اس کا تعلق، کوئی ڈیفنس کا پلاوا برگر فیملی کا بچہ نہیں ہے. وہ اونٹ ہے جس نے ریگستانوں میں کانٹے کھائے ہیں. وہ گائے ہے، صحیح ہے نا، جو ہر وقت گوبر میں بیٹھی رہتی تھی، ابھی تو پھر بھی اس کو تھوڑا صاف ستھرا ماحول مل رہا ہے. تو کچھ نہیں ہوتا اگر بچے خوش ہو رہے ہیں اور تھوڑا سا لے لے کے بھاگ رہے ہیں، تو انجوائے کرنے دو ان کو. وہی لطیفہ ہے نا، مسجد میں بچے آ گئے تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کیوں آ گئے، شرارتیں کر رہے ہیں. تو ایک دیہاتی کی مسجد آ گئی نا، بھینس آ گئی مسجد میں، امام صاحب نے پکڑ کے ڈنڈا مارا. تو دیہاتی نے کہا بے زبان جانور ہے، نہ سمجھ، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ تو بے زبان ہے، غلطی سے آ گیا بےچارا، اس کو کیوں مار رہے ہو؟ تاغوت سے کیا مراد ہے؟ تفسیر میں آئیں گے پھر کبھی انشاءاللہ. ڈیٹیل والا سوال ہے، دو باتیں کی ہیں کہ ایک صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ حنفی اپنی پوری نماز سلام تک صحیح آتی سے ثابت کر کے بتا دے، میں مان جاؤں گا، یہ پھر بھی نہیں مانے گا، یہ بہت ڈھیٹ لوگ ہیں. احناف کی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک پوری نماز حدیث سے ثابت ہے، سمجھتے ہو؟ پوری نماز حدیث سے ثابت ہے. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی پوری نماز حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ، یہ نہیں کر سکتے. تو جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں نا، اس کو لاؤ میرے پاس، میں اس سے چند سوال پوچھوں گا، تم ثابت کرو. دوسری بات یہ کہ حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ویسی ہی تھی جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں. حنفی جھوٹ بولتے ہیں کہ ترک رفع الیدین ہے. صحابہ کرام میں اکثریت ترک رفع الیدین کرتی تھی. یہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کو ڈی موٹیویٹ کیا کرو، ان کا کوئی کام نہیں ہے. ان کا رفع الیدین ٹانگے چوڑی، میں مانتا ہوں سارے اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے جیسے جس نے آپ پر یہ اعتراض کیا، لیکن بہت سے اس طرح کے ہوتے ہیں. ان کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ان کو کوئی غرض ہی نہیں. وہ ووٹ بھی اس بات پہ دیتے ہیں کہ وہ رفع الیدین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا بن چکا ہے؟ رفع الیدین. تو یہ کم ظرف لوگ ہیں، سمجھتے ہو؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ابراہیم نخعی، جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں، وہ ترک رفع الیدین کے قائل تھے. عبداللہ بن مسعود ترک رفع الیدین کے، صحیح حدیث ہے ترمذی کی. تو اور عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد تھے وہ سارے ترک رفع الیدین، رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے. تو یہ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا تھا نبی نے آخری نماز کیسے پڑھی ہے؟ تو اختلافی مسئلہ ہے، اس کو اتنا ہی رہنے دو. تو یہ کسی کام کے لوگ نہیں، ان سے امت میں کوئی خیر کی امیدیں نہ رکھیں میرے دوست. اور جو یہ بات کیا کریں رفع الیدین، اس سے بولو تین طلاق کا مسئلہ زیادہ ہے میں یہ رفع الیدین کا. میں ہر اہل حدیث کو چیلنج نہیں کر رہا، اہل حدیث میں معتدل بھی ہیں، لیکن جو اس طرح کے جس کو خارش ہو نا، جو پرچیاں لکھ رہا ہو، اس کو بولو رفع الیدین نہ کرنا زیادہ برا ہے، یہ تین طلاق دے کر حرام بیوی کو رکھ لینا زیادہ برا ہے. تو فوراً کہے گا تین طلاقوں سے حرام نہیں ہوتی. پھر میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں، اس کو بولو مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس آ جاؤ تین طلاق کے مسئلے میں. میں آپ کو بتا دوں، وہ زہر کا پیالہ پی کے 100 دفعہ مر جائے گا، اس مسئلے پر کبھی بحث نہیں کرے گا. یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ جو ہم نے بلنڈر کیا ہے نا، کہ طلاقوں کے بعد بیویوں کے جو ہم حلال کرنے کا فتویٰ دے دیتے ہیں، تو اس میں ہم سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے. تبھی وہ اس موضوع پر زہر جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو جو فالو کرتے ہیں، وہ اس پہ آپ سے مناظرہ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے یا نہیں تھے. اس میں الجھائیں گے آپ کو، کوشش کریں گے الجھانے کی. لیکن آپ اس سے اگر یہ بحث کرو کہ شرافت نبوت سے پہلے کا مقام ہے، پہلے کسی آدمی کا شریف ہونا ثابت ہوتا ہے، پھر آگے نبوت پہ بات ہوتی ہے. تو آپ قادیانیوں سے یہ بحث کرو کہ ہم اس بحث کو چھوڑو، نبی آخری نبی تھے یا نہیں تھے، گل ویلے دی تے پھل موسم دا، اس پہ بحث کرو کہ مرزا غلام احمد قادیانی شریف انسان تھا یا نہیں تھا. ہم اس کی کتابوں سے ثابت کریں گے. نبی ہونا تو دور کی بات، ظاہر ہے جو اتنا بڑا کذاب اور دجال ہو وہ شریف ہو سکتا ہے جس نے اتنا بڑا جھوٹ باندھ دیا؟ ہم یہ ثابت کریں گے اس کی کتابوں سے کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا. ہمارے استاد کہا کرتے تھے، بڑے مناظر تھے، وہ کہتے قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا، اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو. تو اسی طرح جو اس طرح کے اہل حدیث ہیں نا، جو رفع الیدین اور یہ مسئلے میں نا بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، آپ ان سے بولو رفع الیدین سے زیادہ اہم کیا ہے؟ تین طلاق. تو آؤ، مفتی طارق مسعود کہہ رہے تین طلاق کے مسئلے پر بات کرو. تو تم تین طلاق میں اگر صحیح ثابت ہو گئے نا، تو میں حنفی فقہ ویسے ہی پورا چھوڑ دوں گا. میں بولوں گا جب انہوں نے، حنفیوں نے تین طلاق کے مسئلے میں اتنی بڑی غلطی کی ہے، تو رفع الیدین میں تو اس سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے. تو میں فقہ حنفی ہی چھوڑ دوں گا میں، ٹھیک ہے نا. میں رفع الیدین بھی کروں گا، میں زور سے آمین بھی، میں اہل حدیث ہو جاؤں گا. تو آپ کو بتا دوں، پھر میں بتا دوں، میں اس طرح کی بحث میں ہر اہل حدیث کو نہیں ملامت کرنا چاہتا، لیکن جو اہل حدیث اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جا جا کے حنفیوں کو چھیڑتے ہیں، تم رفل دین نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتے، تو ہر چیز کا جواب دلیل سے نہیں دیا جاتا. جو فتنہ پرست لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو انہی اسٹائل میں جواب دیا جاتا ہے. دلائل سے جواب تو رفل دین کے کئی دفعہ ہو چکے ہیں، ہمارے بیانات میں بھی آ چکے ہیں، کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ہم مانتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے، دلائل دونوں طرف ہیں، اور ہمیں کانفیڈینٹلی احناف کے دلائل زیادہ مضبوط لگتے ہیں اس میں. تو لیکن آپ کو نہیں لگتے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے. تین طلاق کا مسئلہ اختلافی نہیں ہے، آپ نے بنایا ہوا ہے، اجماعی مسئلہ ہے وہ. تو آپ آؤ اس پہ بحث کرو. تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں کہ تین قرآن و سنت کی روشنی میں. تو میں آپ کو لکھ کے دے دوں، وہ زہر کا پیالہ پی لے گا، وہ اس مسئلے پر بحث نہیں کرے گا. وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال، میرے ہو سکتا ہے اس کلپ پہ بھی ریئیکشن آ جائے، کلپ بنا کے ڈال دے گا، سامنے نہیں بات کریں گے کبھی. کلپوں میں بڑے گھیر پھیر ہوتی ہے، جب سامنے بات ہوتی ہے نا شرائط کے ساتھ، وہ الگ اسٹائل میں ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر اس میں آدمی اسی وقت پکڑ لیتا ہے کہ آپ گڑبڑ کیا کر رہے ہو، ترجمے میں کہاں غلطی کر رہے ہو، کہاں آپ کسی صحابی کی طرف غلط بات منسوب کر رہے ہو. ظاہر ہے کسی ایک صحابی نے بھی تین طلاق کو ایک نہیں کہا، تو کیسے یہ مذہب ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تین طلاق کو ایک کہنے والا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ کا علم صحابہ سے آگے نکل گیا کیا؟ جس صحابی سے بھی ہمیں ملتا ہے اکٹھی تین طلاقوں کا، تین ہی ملتا ہے ہمیں، تو آپ کیا صحابہ سے بھی آگے نکل گئے ہو؟ لوگ کہتے ہیں نہیں بات صحابہ سے بھی منقول ہے، ابن حجر نے لکھا ہے، فلاں نے، کہاں منقول ہے دکھا دو نا. صحیح ہے نا، باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جیسے وہ تراوی کے مسئلے میں کہہ لیتی سالم میں کلپ آیا، میرے خلاف کلپ بنایا انہوں نے کہ امام مالک کہتے ہیں پتہ نہیں لوگوں نے اتنے رکو کہاں سے نکال لیے کہ نبی سے تو آٹھ ثابت ہیں. میں نے اتنا تلاش کیا کوئی امام مالک کی طرف کوئی تو کہیں کتابوں میں مل جائے، ککھ بھی نہیں ہے. کسی نے کئی سو سال کے بعد امام مالک کے کھاتے میں ایک کال ڈال دیا، علامہ شوقانی نے اس کو نقل کر دیا، اور اہل حدیث لوگوں نے اس کو مارکیٹ میں وائرل کر دیا. امام مالک سے 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی منقول نہیں ہے تراوی میں، 36 تو منقول ہیں، 8 واٹ کہیں منقول نہیں ہے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ جو ان کا اپنا قول ہے. تو کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کچھ بھی کہہ دو. جب آدمی حقائق کی دنیا میں جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اگر امام مالک نے 8 رکعتوں کا قول کیا ہوتا تو مالکی 8 رکعت کو لیتے نا، وہ کیوں 36 اور 20 رکعتوں کو لے رہے ہیں؟ میرے دوست ویڈیو فلم دیکھتا ہے، میں نے اس کو منع کیا تو کہتا ہے ویڈیو دیکھنا منع نہیں ہے. بھائی ویڈیو میں لڑکیوں کو دیکھنا منع ہے، سمجھتے ہو؟ کوئی ڈاکومنٹری وغیرہ ہو وہ ٹھیک ہے، وہ دیکھ سکتے ہو. کوئی مفید ویڈیو ہو ڈاکومنٹری، وہ ٹھیک ہے. اور اگر کسی ڈاکومنٹری میں کوئی عورت آ گئی ہے لیکن وہ مقصد نہیں ہے اس کی، جیسے آپ بازار میں کوئی چیز دیکھنے کے لیے نکلے تو عورت بھی سامنے سے گزر گئی، تو مقصد عورت نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. کیونکہ کوئی بھی جتنی بھی ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں اس میں اس بات کا امکان بہت کم ہوتا ہے کہ سرے سے کوئی عورت گورا تھوڑی یہ سوچ کے بنائے گا کہ سارے مسلم ہی دیکھیں اس کو. تو اس میں اگر عورت کوئی بےہودہ لباس میں نہیں ہے، اور کیونکہ جب اس طرح کی ڈاکومنٹریز میں عورتیں آتی ہیں اکثر بوڑھی اور مچور عورتیں آتی ہیں، تو آپ ان کو نہ دیکھیں، احتیاط کریں آپ، لیکن اس کی وجہ سے پوری ڈاکومنٹری کو نہیں حرام کہا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس سے تو آپ نالج میں پیچھے رہ جاؤ گے. اور کتاب پڑھنے سے اتنی انسان کو کسی چیز کوئی چیز ازبر نہیں ہوتی ہے جتنی اس معلومات سے متعلق ڈاکومنٹری دیکھنے سے وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے آپ کے. تو وہ جو مفید ڈاکومنٹریز ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ڈیموکریسی جمہوریت اسلام میں جائز ہے. یہ والی جمہوریت جو ہمارے یہاں گندی پلیت منحوس قسم کی جمہوریت چل رہی ہے، جائز نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ ناجائز نہیں ہے تو ہم کریں کیا؟ کیا ہم اس کا بائیکاٹ کریں؟ تو بائیکاٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، نظام تبدیل نہیں ہو جائے گا. تو بائیکاٹ پھر اصول یہی ہے کہ آپ برائی کو ختم نہیں کر سکتے تو کم کریں، تو جو آپ کو بہتر لگے اس کو ووٹ دیں تاکہ جتنی خیر آپ لا سکتے ہیں وہ خیر آئے. بائیکاٹ کرنے سے تو کیا ہوگا، پورا نظام بالکل ہی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اعتراض کرتے ہیں مذہبی اور مولوی قتل و غارت، جواری ڈکیتی کو اتنا برا نہیں کہتے جتنی بے پردگی اور بے حیائی کو بلا کہتے ہیں. بے حیائی اور بے پردگی کا نقصان جوئے اور جواریوں سے زیادہ، ڈکیت کو تو ہم بہت برا کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، کیوں نہیں کہتے؟ بے حیا عورت سے زیادہ ڈکیت برا ہے، بندوں کی جان ہی چھین لیتا ہے وہ. اور لیکن بے حیا عورتیں بھی کوئی کم تھوڑی ہیں، کس قدر سوسائٹی میں گھروں میں طلاقیں بند ہو رہی ہیں. آدمی جب باہر اتنی اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھتا ہے تو بیوی سے محبت دو ٹکے کی نہیں رہتی اس کو، پھر شادیاں بھی نہیں کرتے اس چکر میں، تو سارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. میرے بھائی محمد صاحب کہتے ہیں کہ جو چاہیے کہتے فضل نماز کے وجہ سے میں دعا ثابت ہے، اس کا مطالعہ بہت کمزور ہے، وہ مطالعہ کرے اس کا. ایسا نہیں ہے، فرض نماز کے بعد ہمارے معلومات کے مطابق کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی ہو، بلکہ انفرادی بھی نہیں ملتا. کہ فرض نماز کے بعد آپ نے کوئی صحیح بے غبار حدیث, ہاں کچھ حدیثیں ہیں جن کی سند پہ کلام ہے لیکن وہ بھی انفرادی دعا کے متعلق ہے, چلو اس کو اگر کوئی صحیح مان بھی لے تو ونس اپون اے ٹائم آپ نے ایسا کیا, معمول پر تو کوئی حدیث پھر بھی نہیں ملتی. باقی ایک صاحب مجھے آئے کہنے لگے میں نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا پر اتنی موٹی کتاب لکھی ہے اس کو پڑھیں. میں نے کہا میرے بھائی شرعی مسائل کے ثبوت کے لیے نا اتنی موٹی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایک حدیث دکھا دو. موٹی کتاب بعض دفعہ اس کی علامت ہوتی ہے کھینچا تانی کی ہے, اس میں بہت گھمایا پھرایا. مولانا منظور منگل صاحب کا بڑا اچھا بیان آیا تھا کچھ دن پہلے, تو بڑے محقق آدمی ہیں, تو بخاری پر تو ان کا بہت ہی گہرا, انہوں نے تو یاد کی دی ہے زبانی بخاری. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے بھی حق بات بیان کی. انہوں نے کہا کہ بہت کچھ لوگوں نے اس میں, انہوں نے بڑی موٹی موٹی کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں ایسا نہیں ہے, لیکن کچھ ملتا نہیں ہے اس میں. بعض لوگ تحریر کے اثر سے متاثر ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تحریر سے متاثر نہیں ہوتے, وہ متاثر ہوتے ہیں دلیل سے. بھائی اے ٹو زیڈ پوری کتاب پڑھ کے دیکھ لی. میں آپ کو بتاؤں جب میں نے 3 طلاقوں پر اہل حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا نا, اس نیت سے کیا تھا کہ واقعی میں کچھ ہے یا نہیں ہے, نیوٹرل ہو کے کیا تھا, سمجھ رہے ہو. ایک میں نے ان کی کتاب پڑھی, پتہ نہیں شاید 580 صفحوں کی کتاب تھی وہ, 380 تنویر الآفاق فی مسئلہ الطلاق بالصلاح, یہ کتاب کا نام ہے اہل حدیث حضرات کی اردو میں. اتنی موٹی اتنی بڑی, اس سے زیادہ جامع اور بڑی کتاب میں نے طلاق کے صلاح کے مسئلے پر نہیں دیکھی, حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے بھی اتنا کچھ نہیں لکھا, ابن قیم نے بھی اتنا کچھ نہیں لکھا. تو ہندوستان کے ایک عالم تھے جنہوں نے 3 طلاق پر اردو میں کتاب لکھی ہے. میں نے وہ کتاب, اتنی موٹی کتاب خریدی اور جس کا صفحہ بھی بہت بڑا اور رائٹنگ بھی چھوٹی چھوٹی, یعنی بہت زیادہ طویل کتاب تھی. میں نے اس نیت سے پڑھی کہ شاید یہ واقعی کوئی مسئلہ اختلافی ہو اور اس میں کچھ دلیل ہو. اے ٹو زیڈ پڑھی ہے, اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ککھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, سوائے لفاظی کے اور بات کو دائیں بائیں گھمانے کے کچھ بھی نہیں ہے. وہ حضرت عمر کو آخر وقت میں ندامت ہوئی تھی کہ میں نے 3 طلاق کو 3 کر کے, یہ بھی میں نے حدیث دیکھی جو ابن قیم نے بھی کی ہے. حدیث کے جب عربی الفاظ دیکھے تو اس میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں, عربی الفاظ کا ترجمہ ہی غلط کیا ہوا تھا. اور پھر وہ سند دیکھی تو وہ سند بھی انتہائی کمزور, اور اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں وہ اشکالات بھی بہت زیادہ. دیکھو نبی کے پاس نا ایک خاتون آئی تھی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کی پشت سے تشبیہ دے دی ہے, عرب میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا, تو بہت رو رہی تھی. نبی نے فرمایا کہ میں کوئی رخصت نہیں پاتا. وہ بار بار اللہ سے دعا مانگتی تھی, پھر زہار کی آیتیں آسمان سے نازل ہوئیں کہ یہ کفارہ دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرام بیوی کو حلال کرنے کا حق اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا تھا. کتنا روئی ہے وہ عورت, آپ کو ذرا بھی, آپ نے بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے. پھر اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ, اللہ نے اس کا کلام سن لیا ہے. کیونکہ انہوں نے طلاق نہیں دیے, زہار کیا ہے تو حرام نہیں ہوئی ہے, کفارہ دے دے. تو پتا چلا کہ حلال بیوی کو حرام کرنا, حرام کو حلال کرنا, یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے. پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے. میں لیتی سے پوچھتا ہوں, تم جو کہتے ہو حضرت عمر نے سیاستاً 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا ہے, اس کا مطلب حضرت عمر نے معاذ اللہ اتنی بڑی تحریف کی ہے کہ جو بیوی قرآن و سنت کی روشنی میں حلال تھی اس کو حضرت عمر نے بڑی جھٹائی کے ساتھ حرام کر دیا اور سارے صحابہ اس جرم پہ خاموش رہے. تو یار اس سے تو حضرت عمر کی پرسنالٹی اور صحابہ کی پرسنالٹی کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. اہل حدیث کہتے ہیں سیاستن ایسے کیا تاکہ طلاق کی روک تھام ہو. ابے سیاست میں میرے بھائی سزا دی جا سکتی ہے. سیاست میں حلال بیوی کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ نہیں ہوتا سیاست میں. یہ کام پیغمبر نے نہیں کیا, اس کا رونا دھونا دیکھ کے اس عورت کا. اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی ہیں تو ہوا ہے, جو کام پیغمبر نے نہیں کیا وہ عمر کریں گے, اور اگر عمر کریں گے تو پبلک چھوڑے گی. حضرت عمر نے حج تمتع پہ پابندی لگائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو کیا نا, ایک سفر میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا, جیسے ہم حج تمتع کرتے ہیں. حضرت عمر اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے نبی کی خصوصیت تھی ہے. تو حضرت عمر نے پابندی لگا دی, صحابہ نے اس پابندی کو نہیں مانا امیر المومنین کے آرڈر کے باوجود. عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ آپ حج تمتع کرتے ہیں, حضرت عمر نے تو کہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ انہوں نے فرمایا تھا امر ابی نتبعو ام امر رسول اللہ, میں عمر کی مانوں یا نبی کی مانوں؟ صحابہ تو ایسے تھے میرے بھائی, انہوں نے فوراً کیا, پیغمبر کی مانیں گے, عمر کی نہیں مانیں گے اس بارے میں, کسی صحابی نے نہیں مانا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آج چاروں مذاہب میں یہی ہے کہ جب آپ عمرے پہ جاتے ہو عمرہ بھی کرو اور حج بھی کرو. حضرت عمر کہتے ہیں ذاتی رائے تھی, اور اس میں بھی حضرت عمر کا مقصد اللہ رسول کی مخالفت نہیں تھی, ان کی نظر میں ایک تاویل تھی جو حضرت عثمان کی نظر میں تاویل تھی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سفر میں حج عمرہ اس لیے کیا کہ خوف کا دور تھا, دوبارہ عمرے کے لیے آنا مشکل تھا. تو وہ خاصیت تھی, اجتہادی معاملہ ہے, اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, لیکن تین طلاق کو ایک کہنا, یہ ایک کو تین کہنا, یہ اجتہادی کام بولو نہیں ہے. جبکہ حضرت عمر کو پتا بھی ہے کہ نبی کے دور میں تین طلاق کے بعد بیوی حلال سمجھی جاتی تھی, اور عمر کہے آج سے میں حرام کر رہا ہوں تاکہ لوگ طلاقیں نہ دیں. کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس چیز کی, صحیح ہے نا؟ کوئی لاجک اس کی بنتی نہیں ہے کہ آپ اس عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہو. کسی اور کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیا, اس کے لیے حلال تھی اس پر حرام کر دیا, اور پھر سارے صحابہ جو ذرا ذرا سی باتوں پہ بول پڑتے تھے سارے خاموش, اور سب اسی کے مطابق فتویٰ. اور اس حدیث کے جو راوی عبداللہ بن عباس ہیں جو تین طلاق کو ایک کہنے والی حدیث, وہ خود بھی تین کو تین کہہ رہے ہیں اور دلیل میں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں. لیکن اہل حدیث جو اس طرح کے فتنہ پرست ہوتے ہیں نا, زہر کا پیالہ پی لیں گے اس مسئلے پہ کبھی بھی بات. پھر سعودیہ کے فلانے مفتی نے کہا, پھر یہ پتہ کیا کرتے ہیں, آپ کے دیوبندی مفتی نے بھی ہماری تائید کی ہے. اب ہمارے سارے دیوبندی بھی آپ کی تائید کریں, قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول حجت نہیں ہے. مجھے لا کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی, جو دار دیوبند کے بڑے مفتی تھے, انہوں نے بھی کہا اہل حدیث کی رائے اس بارے میں جو ہے وہ اتنی غلط نہیں ہے. بھائی کہا ہے کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, ہم مفتی کفایت اللہ صاحب کے مقلد تھوڑی ہیں. کہہ دیا غلطی ہوئی ان سے, تو پھر یہ پھنستے ہیں نا. تو کہتے ہیں فلاں نے بھی لکھا ہے فلاں نے. بھائی لکھے وکھے کو مت دیکھو, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, صحابہ کیا کہتے ہیں. آپ چاروں اماموں کو اتنی مانتے نا, تو ان کو تو آپ بھی مانتے ہو. ان سب سے ہٹا کر فلانے دیوبندی نے, کچھ بریلوی لوگ بھی کہنے لگے ہیں تو فلانے بریلوی نے. بھائی یہ سارے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو نا, چاہے میرے اکابری کیوں نہ ہو, نہ یہ ابو حنیفہ کے خاک کے برابر ہیں, نہ عبداللہ بن مسعود کی خاک کے برابر ہیں, نہ عمر بن خطاب کی خاک کے برابر ہیں, نہ نبی کی خاک کے برابر ہیں. ان سے دکھاؤ ہمیں, سمجھتے ہو؟ تو اگر ہمارے اکابر نے, میرے اکابر تو مانتے ہیں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا, میں تو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا بھائی, ہمیں کچھ بھی اس میں, تو ہمارے اکابر سے ہمیں عقیدت ہے, ان کے علم تقوی کی وجہ سے اس بیس پہ نہیں ہے کہ وہ معصوم علی الخطا ہیں, ان سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہمارا نظریہ اپنے پیر مفتی رشید احمد صاحب کے بارے میں نہیں ہے, تو آگے والے کے بارے میں کہاں سے ہوگا, ٹھیک ہے نا؟ ان کے بارے میں نہیں ہے تو واقعی کہاں. تو یہ جو اجتماعی دعا کے بارے میں اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں نا بھائی, کتابیں نہیں, کوئی فقہ کا مضبوط جزیہ دکھا دو. کیونکہ فقہ میں جو جس قول پہ فتویٰ ہوتا ہے نا, وہ بہت مضبوط قول ہوتا ہے, اس پہ کوئی دلیل ہوتی ہے. تو ہمارے جو فقہ حنفی کی کتاب میں دکھا دو, وہاں بھی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں نہیں ہے, فقہ تو قرآن حدیث ہی سے نکالا گیا ہے نا, تو حدیث میں بھی نہیں ہے, وہاں بھی نہیں ہے. تو پھر وہ اجمالی حدیثیں ہیں کہ نماز کے بعد دعا کی بڑی فضیلت ہے, تو وہ اجمالی حدیثیں تو وظائف کے بارے میں ہیں. نماز کے بعد دعا کی فضیلت تو ہے, کیسے ہے, نبی نے کیسے عمل کیا ہے. دیکھو اذان کے بعد بھی دعا کی فضیلت ہے نا, اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے سب اجتماعی دعا شروع کر دیں. تو نبی نے فرض نماز کے بعد دعا کی فضیلت بیان کی ہے, لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کیسے بیان کی ہے. اور فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں جا کے, تو وہ کتابیں اس کے ذکر سے خاموش ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں, اگر کوئی مانگ رہے تو مانگنے دو, فتنہ نہ پھیلاؤ. لیکن ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمیں آپ تھوپیں ہمارے سر پہ, اور آپ کہیں کہ تم اکابر کی روش سے ہٹ گئے ہو, تم دیوبندی سے نکل گئے ہو, تم فلانے سے نکل گئے ہو. یہ اسٹائل آپ کا غلط ہو جائے گا. تو اتنی موٹی کتاب کے بجائے کوئی ایک حدیث دکھا دو. ظاہر ہے پوری زندگی نبی نے جو عمل کیا ہو تو کوئی تو حدیث ہوگی نا, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ فقہ حنفی کو اکثر فالو کرتے ہیں یہاں پہ, فقہ حنفی میں کوئی مفتا بھی قول جو مضبوط قول ہو کسی فتوے کی کتاب سے وہ دکھا دو, وہ بھی نہیں ہے. باقی پھر اردو کتابوں سے دکھاؤ گے تو وہ تو پھر اردو کتابیں تو پھر میں بھی لکھ سکتا ہوں, کوئی بھی لکھ سکتا ہے. ہم رجال و نحن رجال, سمجھتے ہو؟ ایک گاڑی مندی نام کہتے ہیں جوش ہے, کہتے ہیں سعودی حکومت جو کام کر رہی ہے وہ سعودی حکومت سے پوچھا کرو, مجھ سے نہ پوچھا کرو. سعودی حکومت کچھ غلط کر رہی ہوتی ہے, لوگ مجھ سے پوچھیں وہ کیوں غلط کر رہی ہے. بھائی میں غلط نہیں کر رہا, ان سے پوچھو جا کے. میں بلا وجہ ایک بیان کروں گا ہمیشہ کے لیے حج عمرے پہ بھی مجھ پہ پابندی لگ جائے گی, اور حکومت کی صحت کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو پھر آپ کہیں گے مفتی صاحب حق تو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا چاہیے, تو کر دو. آپ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤ بادشاہ کے خلاف, डंके की चोट पे बयान करो, फेसबुक पे खूब फैलाओ, उसके बाद आपको हमेशा के लिए सऊदी हुकूमत कर देगी एग्जिट, फिर खुद ही जाके उनके पांव में पड़े हुए होंगे। तो वो हक बयान करो जिसका कोई फायदा हो। तो नाम लिए बगैर हम बयान करते रहते हैं कि ये गलत है ये गलत है, जब नाम लेने का जहां मसला आएगा उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। समझते हो कि नहीं समझते? मैं बयान करूं कि बेहयाई गलत है, ठीक है, मैं कहूं सऊदी अरब में जो फला कंसर्ट होने जा रहा है वो मोहम्मद बिन सलमान करवा रहा है, उसकी ऐसी की तैसी उनकी यूं, तो फलाना, तो कंसर्ट को तो कुछ भी नहीं होगा। कंसर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो थोड़ा सा अच्छा काम कर सकते थे, अल्लाह अल्लाह कर लेते थे बैतुल्लाह के खिलाफ को पकड़ के, उससे भी क्या हो जाएंगे भाई, महरूम हो जाएंगे। अच्छा मेरे भाई, सारी दुनिया को पता है बेहद बुरी चीज है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। कुछ इमाम हरम में एक ने जरा सा बोल दिया था बेचारों को, उससे ही माजूल कर दिया उन्होंने हरम की इमामत से ही। उससे बहुत सी सवाल है कि मियां के क्या यहाँ के बैंक में कुछ रकम इंटरेस्ट मिलता है, तो इसमें क्या किया जाए, इंटरेस्ट को बिला नियत सवाब गरीबों को सदका करते हैं, सवाब की नहीं। फलस्तीन की है, गोरों को ये पैसे देने का दिल नहीं करता, इस सूरत में क्या रहना चाहिए? गोरों को थोड़ी देने का कह रहा हूं मैं, गरीबों को सदका कर दो, गरीबों में मुसलमान ज्यादा हैं, गोरे गोरों में तो गरीब हमें तो कोई नजर नहीं आया वहां पे। मैं हांगकांग में और ऑस्ट्रेलिया में मैंने फकीर देखे, वहां भीख मांगने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है, गवर्नमेंट कह रही है जब आपको इतने हजार डॉलर दे रहे हैं, गरीबों को भी वहां ठीक ठाक पैसा मिलता है, कुछ लोग तो ऑर्डर पे गरीब हो जाते हैं वहां जाके, पाकिस्तानी बहुत से ऐसे हैं जो गरीब बन के बैठे हुए हैं कि गरीबों को ज्यादा पैसा मिलता है, टैक्स भी नहीं होता उस पर। तो मैंने वहां भी देखे भिखारी, अच्छा भीख मांगने पर पाबंदी है, तो भिखारी पता है क्या करते हैं, बाजा लेके बैठ जाएंगे, टंग 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 चला रहे होंगे, लोग समझ जाते हैं ये क्या है, भिखारी है, और हाथ नहीं फैलाते, बर्तन रखा हुआ होता है कि हम तो नहीं मांग रहे, जो खुद वो नहीं जो चोरी के खिलाफ मौली साहब बयान करते थे तो मुर्गी चोरी करना हराम है, तो बेगम ने मुर्गी चोरी की, उन्होंने कहा शोरबा से खा लेंगे, बोटी रहने दो, फिर जब वो यूं किया ना तो उसने कहा जो बोटी खुद से आ रही है वो आने दो। तो वहां के भिखारी जब इल्लीगल है भीख मांगना तो वो क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं और एक बर्तन रख दिया सामने और बाजा रख दिया, टंग 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 बजाते रहे, तो कुछ लोग खड़े होकर सिक्के फेंकते चले जाते हैं, कोई पकड़े भी नहीं सकता, वो कह रहे हम थोड़ी मांग रहे हैं, अब कोई मेरी पैंट में खुद ही पैसे डाल रहा है तो मैं क्या करूं भाई। तो मैंने वहां पूछा कि यार यहां बेरोजगार को भी $3,000 उस वक्त मिलते थे, आपका पता नहीं कितना पैसा मिल रहा है, तो ये कमबख्त भीख क्यों मांग रहा है। उन्होंने कहा असल में ये नशेई लोग हैं ज्यादातर, ये वो 3,000 3 दिनों में उड़ा देते। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम रोजाना थोड़ी तुम्हें 3,000 रुपए देंगे, तो ये उड़ा देते हैं, अब क्या करें भाई, बाकी पान गुटके का खर्चा कहां से निकले, तो फिर यूं बैठे हुए होते हैं। ऐसा ना हो ये क्लिप वायरल हो और कराची में सब लोग कल टिंग टड़ंग टिंग बैठ गए ना। लेकिन याद रखना यहां गुर्बत इतनी है कि तुम्हारा बाजा चोरी हो जाएगा, कल कोई डाकू बाजा लेके वो बैठा हुआ होगा, वो कर रहा होगा ये सारे काम। मिस्टर बीन का क्लिप याद आ गया, वो एक बैठा हुआ होता है ना, तो मिस्टर बीन के पास पैसे नहीं होते भिखारी को देने के लिए, बड़ा नोट होता है, सिक्के चाहिए होते हैं, तो वो एक बाजा लेके खुद भी बैठ जाता है, सिक्के जमा होते हैं उसको देता है खुल्ला लेके। कितना दिमाग इस्तेमाल किया ना, हमारे प्रैंकर इस तरह का खोपड़ा इस्तेमाल नहीं करते। तो वहां जो बेरोजगारी, किस ये सवाल के जवाब किस पे था यार, बहुत ज्यादा लंबा बयान हो गया भाईजान, हो गया ना। तो ये जो मैंने भिखारी का किस्सा सुना है, किस बात पे सुना है? नहीं, बेरोजगारी तो थी हाँ, तो फिलिस्तीन पे तो गरीब लोगों को जो सूद का पैसा किसी भी गरीब को बिला नियत सवाब सदका कर दें, तो गोरों में गरीब नहीं होते जो नजर आ रहे हैं, तो वो फिर नशे वशे की वजह से होते हैं, तो मुसलमानों को सदका करें, वहां बहुत से मुसलमान आपको गरीब मिलेंगे, और अगर वहां नहीं है तो पाकिस्तान में भेजो ना, किसने मना किया, यहां भेज, यहां किसी को भेज दो कि भाई ये पैसे आप किसी गरीब को खिला दें, लेकिन इंटरेस्ट का पैसा आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला समझने की मिलकर तौफीक अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम।